السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطاب فرما رہے ہیں فضیلت شیخ جناب قاری جریس احمد انصاری صاحب انڈیا والے بامقام مدرسہ ابی عبیدہ بن جرہ نیو کراچی. موضوع ہے درس بخاری مورخہ 11 دسمبر 2010. یاد رکھیے اسلامی کیسٹوں کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر منظور کالونی گجر چوک کراچی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري في كتاب بدء الوحي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. رواہ البخاری فی کتاب التوحید و ردی علی الجہمیہ وغیرہم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین. حمد و ثنا تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی کے لائق ذات اللہ رب العالمین کی ہے اور درود و سلام کی سب سے زیادہ مستحق ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھول برساؤ اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. اس پروگرام کا تعین تقریباً 1.5 مہینہ پہلے ہی ہو چکا تھا. میں انڈیا میں تھا اور میں نے فون کرنے والوں کو بتایا کہ مجھے کچھ دنوں کے لیے دبئی جانا ہے، میں پاکستان ہوتے ہوئے اور کراچی ہوتے ہوئے جاؤں گا، اس مناسبت سے یہ پروگرام رکھ لیا گیا تھا۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج درس بخاری دینے کا موقع مجھے مل رہا ہے، لیکن ساتھ میں تھوڑی سی ایک تکلیف یہ ہے کہ میں چاہتا یہ تھا کہ درس بخاری عزیز طالبات کے درمیان دی جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا، اگرچہ پردہ بیچ میں حائل ہوتا، کچھ وہ مجھ سے سوال کرتی، میں ان کو کچھ جواب دیتا، میں ان سے کچھ پوچھتا، وہ مجھے کچھ بتاتی، اس سے ایک آئیڈیا لگتا، ایک اندازہ لگتا کہ تعلیم کا معیار کیا ہے۔ لیکن ہزار کوششوں کے باوجود کوئی ضروری نہیں کہ کوئی بات مان ہی لی جائے اور تسلیم کر لی جائے، آپ لوگ اپنے یہاں کے حالات سے مجھ سے زیادہ واقف ہیں۔ میں نے بخاری شریف کی سب سے پہلی ایک حدیث، جس کو امام بخاری شریف جب لکھنے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے سب سے پہلے اسی حدیث کو درج کیا ہے، اور ساتھ میں میں نے بخاری شریف کی ایک آخری حدیث بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ویسے تو عام طور پر درس بخاری میں آخری حدیث کا درس دیا جاتا ہے، لیکن میں نے اصولاً آخری حدیث کا درس نہ دیتے ہوئے پہلی حدیث کو اپنا محل موضوع بنایا ہے، کیونکہ آخری حدیث جب طلبہ یا طالبات کے سامنے پڑھ کر ختم کر دی جاتی ہے تو اس وقت ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں مکمل عالم یا عالمہ بن چکا ہوں یا بن چکی ہیں، جبکہ میں نے پہلی حدیث اس لیے پڑھی ہے کہ ان کے ذہن، ان کے اذہان و قلوب کے اندر یہ میسج جائے کہ پوری بخاری پڑھنے کے باوجود ابھی میں طالب علم ہی ہوں، عالم اور عالمہ نہیں۔ ہمارے اساتذہ نے، ہماری معلمات نے، ہمارے پڑھانے والوں نے مجھے بخاری پڑھا تو دی ہے، لیکن اس راستے میں یہ سمجھ لیں کہ ہم کو ایک سواری پر بٹھا دیا ہے، گاڑی ڈرائیو کرنا بتا دی ہے، اب اس گاڑی کو ڈرائیو کر کے منزل تک پہنچانے کی ذمہ داری اب ہماری خود کی ہے۔ بخاری پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آپ کی معلمات نے اور آپ کو آپ کے اساتذہ نے ایک لائبریری کی چابی آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے، کنجی آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے، اب آپ جتنا مطالعہ کریں گے اور کریں گی آپ کے علم کے اندر اتنا ہی نکھار پیدا ہوگا۔ مشورتاً میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا اپنے عزیز طالبات سے، اگر وہ میری آواز سن رہی ہوں، کہ آج کل موبائلوں پر یا ٹیلی فون پر مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ مسئلہ کیسا ہے، یہ مسئلہ کیسا ہے، مسائل کے بتانے میں اگرچہ آپ عالمہ ہو گئی ہیں لیکن مسائل کے بتانے میں احتیاط برتیں، اور جب تک اس مسئلے کو پوری طریقے سے اس پر ہمیں دسترس نہ ہو، اس کا علم نہ ہو، ہم اس کو لوگوں تک نہ بتائیں۔ مجھے یاد ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 16 سال کی ایک لمبی محنت کے بعد بخاری شریف کو تصنیف کیا ہے، 6 لاکھ احادیث میں سے انہوں نے بخاری شریف کے اس مجموعے کو منتخب کیا ہے، امام بخاری کے زبردست استاذ امام حمیدی رہے ہیں، امام حمیدی سے ان کی پوری زندگی کے اندر 40 مسئلے پوچھے گئے۔ آپ غور کریں کس شخصیت کے استاذ ہیں امام بخاری، اور امام بخاری وہ ہیں جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب ملا ہوا ہے، اور استاذ امام بخاری کے ہیں، ابھی میں پہلی حدیث سے یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ امام بخاری نے پہلی حدیث سب سے پہلے یہاں اس حدیث کو وہ کیوں لائے ہیں اور اس سے وہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں اور امام بخاری کی فقاہت کا عالم کیا ہے، اس حدیث سے ان کی فقہ اور ان کی سمجھداری سمجھ میں آتی ہے. آج لوگوں نے فقہی دوسروں کو سمجھ رکھا ہے، آج ہم نے فقاہت کا ٹھیکہ کسی غیر کو دے رکھا ہے، آج ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ فقہی یہ لوگ ہیں جن کے ہزاروں مسائل قرآن و حدیث سے ٹکرا رہے ہیں، آج ہم نے ان کو فقاہت کا درجہ دیا ہے. ہم ذرا غور کریں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی فقاہت کیا ہے اس حدیث کو درج کرنے کے بعد میں بتاؤں گا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاذ امام حمیدی سے پوری زندگی کے اندر 40 مسئلے پوچھے گئے اور آپ تعجب کریں گے 40 مسئلوں میں انہوں نے 36 مسئلوں کا جواب یہ کہہ کر دے دیا ہے واللہ لادری میں نہیں جانتا. امام بخاری کے استاذ امام حمیدی نے 40 مسئلوں میں سے 36 مسئلوں کا جواب یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میں نہیں جانتا، واللہ لادری مجھے نہیں معلوم، اور پوری زندگی میں صرف 4 مسئلوں کا جواب انہوں نے دیا. جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے اور انتقال کا وقت جب ان کا آیا تو وہ رو رہے تھے، لوگوں نے سوچا شاید شرمندہ ہیں، گناہوں پر نادم ہیں، پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے، آپ تو تھرڈ ڈگری سے آپ فرسٹ ڈگری کی طرف، فرسٹ گریڈ کی طرف جا رہے ہیں، آپ تیسرے مقام سے پہلے مقام کی طرف آپ جا رہے ہیں، تیسرے درجے سے پہلے درجے کی طرف جا رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے آپ کی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اپنی زندگی میں صرف 4 مسئلوں کا جواب دیا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے اللہ رب العالمین کہیں یہ نہ کہے کہ اے حمیدی تجھے ان 4 مسئلوں کا جواب بھی کتاب و سنت کی روشنی میں معلوم تھا یا نہیں، اس کا علم تجھے تھا یا نہیں، کہیں میری بے علمی کی وجہ سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن مواخذہ نہ کر لے. اور ہمارے سامعین کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے ٹیڑے میڑے سوال کسی عالم سے اور عالمہ سے نہ کریں کہ جس میں ان کا امتحان مقصود ہو. آپ جانتے ہیں اور پھر بھی پوچھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کتنا جانتے ہیں، دیکھیں یہ کتنے پانی میں، کتنے قابل ہیں، فلاں عالمہ عالمہ کی ڈگری لے کے آ رہی ہے وہ کتنے پانی میں، اس قسم کے سوالات ان سے نہ کریں. اب دل چاہتا ہے میرا کہ میں اس پوری حدیث کو پھر سے پڑھ دوں آپ کے سامنے جس حدیث کو امام بخاری سب سے پہلے لائے ہیں اور کتاب و بدل وحی کے اندر لائے، حالانکہ وحی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس حدیث کا، لیکن اس کو امام بخاری کتاب و بدل وحی کے اندر لائے ہیں. ذرا امام بخاری کی فقاہت دیکھیے اور آج ہمارے فقیہوں کی فقاہت دیکھیے. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. ریفرنس رواہ البخاری فی کتاب بدل وحی. بخاری کھولو، کتاب و بدل وحی کھولیے، سب سے پہلے یہ حدیث آپ کو ملے گی. ترجمہ اس طرح ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا سنا؟ انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. میں ترجمے میں تھوڑی سی ترمیم کروں گا، انما الاعمال بالنیات، سارے اچھے اور خالص اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، سارے عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر نہیں ہے. خاص طور پر ہمارے علماء اور خطبہ جو ممبروں اور محرابوں پر کھڑے ہو کر تقریریں کرتے ہیں، وہ ذرا غور کریں اس مسئلے پر جو یہ ترجمہ کر کے نکل جاتے ہیں کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال کے بعد الصالحہ کا لفظ سائلنٹ ہے، محذوف ہے، سارے عمل کا دار و مدار نیت پر نہیں ہے. زنا ایک عمل ہے، کیا اس کا دار و مدار نیت پر ہے؟ چوری ایک برا عمل ہے، کیا اس کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے؟ شراب نوشی ایک عمل ہے، کیا اس کا دار و مدار نیت پر ہے؟ یعنی یہ کام اگر اچھی نیت سے کیے جائیں تو کیا جائز ہو جائیں گے؟ انما الاعمال کے بعد الصالحہ کا لفظ سائلنٹ ہے، ترجمہ یہ ہوگا کہ سارے اچھے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ہماری عزیز طالبات غور کریں کہ ان کو ان کے اساتذہ نے یہ چیز پڑھائی یا نہیں پڑھائی، نہیں پڑھائی سوال کریں، ان کا حق ہے سوال کرنے کا، پوچھیں، اور استاذ کا حق ہے کہ اپنی طالبہ کو مطمئن کرے، تشفی بخش جواب دے. آپ کی بنیاد کیسی ہے؟ اختتام تو بہت دور کی بات، مجھے یاد ہے، میری بہنیں ذرا غور کریں، جب میری دستار بندی ہو رہی تھی جامعہ سراج العلوم جھنڈا نگر نیپال کے اندر، میں وہاں سے جب فارغ ہوا تو میرے ساتھ 42 بوائز 42 لڑکوں نے سند لی تھی. اور ہم لوگوں کے یہاں ایک دستور ہے، سفید رنگ کا امامہ باندھا جاتا ہے اور ہاتھ میں ایک چھڑی دی جاتی ہے دستار بندی کے موقع پر، اور ہر بچے کو 5 منٹ بولنے کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو پڑھا ہے آپ اپنا اظہار رائے، اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ کیا تاثر لے رہے ہیں، آپ کیا کریں گے پڑھنے کے بعد. 42 بچے ایک ایک کر کے اٹھتے گئے، آتے گئے، اور انہوں نے اپنا نظریہ پیش کیا. کسی نے کہا کہ اب ہم امامت و خطابت کریں گے، کسی نے کہا کہ میں اور آگے بڑھوں گا، کسی نے کہا کہ میں مدینہ کے اندر گزارش اپنی درخواست بھیجوں گا، مدینہ یونیورسٹی پڑھنے جاؤں گا، کسی نے کہا کہ میں بی اے کروں گا، ایم اے کروں گا، بی ایم ایس کروں گا، کسی نے کہا کہ اب ہم دوسری لائن میں بزنس کریں گے، ہم اسی ملا مولوی لائن کو ہم ذریعہ معاش نہیں بنائیں گے اور کمانے اور روزی حاصل کرنے کا ذریعہ. بہرحال اپنی اپنی باتیں کہیں انہوں نے. 5 منٹ مجھے بھی موقع ملا اپنی رائے کا اظہار کرنے کا. میں نے اس موقع پر ایک ہی بات کہی تھی، اور مجھے امید ہے کہ 4 منٹ سے پہلے بھی 3.5 منٹ میں نے اپنی بات ختم کر دی تھی. میں نے کہا کہ میرے استاذ مولانا عبد الرؤف صاحب رحمانی جھنڈا نگری بہت قابل عالم گزرے ہیں، ہمارے استاذ تھے وہ، اور آپ کے پاس ان کی بہت سی کتابیں رہی ہوں گی، ایمان و عمل ان کی کتاب، اور بخاری شریف کے اوپر جب اعتراض کیا تھا کسی ایک دیوبندی عالم نے تو اس کا جواب، بہرحال قابل ہستی تھی. میں نے کہا کہ میرے استاذ محترم عبد الرؤف صاحب جھنڈا نگری نے میری دستار بندی کی ہے اور میرے ہاتھ میں چھڑی باندھی ہے، میں اس چھڑی کو چھڑی پکڑائی ہے، میں اس چھڑی کو چھڑی نہیں سمجھتا ہوں بلکہ میں اس کو تلوار کی شکل میں لیتا ہوں، اور میرے سر پر امامہ نہیں باندھا ہے، میں اس امامے کو کفن تصور کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرے استاذ عبد الرؤف صاحب جھنڈا نگری مجھے یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ بیٹے نکل جاؤ دین کی راہ میں، بڑی تکلیفیں آئیں گی، میں نے اس تکلیف کے اور ان پریشانیوں کی مدافعت کے لیے تلوار تمہارے ہاتھ میں دے رکھی ہے، اور اس راہ میں اگر تمہاری موت بھی آ جائے تو اس کی فکر تمہیں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ کفن میں نے تمہارے سر پہ باندھ رکھا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ میں اپنے استاذ کے اس میسج پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا آگے اللہ کی مرضی. اور اس دن سے جہاں تک میری وسعت اور طاقت ہے اپنے ملک کے اندر میں لڑتا ہوں، جھگڑتا ہوں، جلسوں میں جاتا ہوں، جیلوں کا دورہ بھی کرتا ہوں، پتھر بھی کھاتا ہوں. میں آپ سے پچھلی مرتبہ آیا تھا، میں ایک مدرسے کا ذمہ دار تھا، مجھے اب جماعت کا امیر بنا دیا گیا ہے، میں نے مدرسے کی ذمہ داری چھوڑ دی. اس مرتبہ میں کوئی مطالبہ لے کر آپ کے سامنے حاضر نہیں ہوا ہوں، بس ایک چیز کی گزارش ہے، اگر ہماری انڈیا سے کیسٹیں آتی ہیں آپ ان کو سنتے ہیں، ہو سکے تو دعائے خیر میں یاد رکھنا، اور اتنا بس کہنا اللہ رب العالمین سے کہ بارِ الٰہ ہمیں ہمارے میدان کے اندر تو ہمیں ثابت قدم رکھنا، اور اس راہ میں میرے حوصلوں کو پست نہ ہونے دینا. میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ اس مدرسے کو میں نے چھوڑ دیا ہے، مدرسے کی سرپرستی میرے پاس ہے، میں نے صرف مدرسے کے اس کام سے میں نے اجتناب کر لیا ہے جس کام کے لیے مجھے پہلے بھیجا گیا تھا، میں نے اس کام سے اجتناب کیا، ورنہ ذمہ داری ابھی بھی میرے اوپر ہے، اور دعا کرتا ہوں کہ بارِ الٰہ یہ ذمہ داری میرے اوپر رہے، کیونکہ مدرسے اسلام کے قلعے ہیں، مدارس اسلامیہ. تو حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، سارے عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، اچھے اعمال کا، برے اعمال کا نہیں. آپ کی برے اعمال میں چاہے کتنی اچھی نیت ہو وہ برا ہی رہے گا. ہمارے پڑوس میں غریب لڑکی رہتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی شادی ہو جائے، اس کا گھر بس جائے، لیکن میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. چلو ایسا کرتے ہیں کہ ایک امیر آدمی مسجد سے نکل رہا ہے نماز پڑھتے پڑھ کر، ابھی ہم پسٹل نکالیں گے جیب سے اور اس کے سر پر رکھ دیں گے کہ 47 اے نکال، ہم نے اس سے پیسہ چھین لیا، یا اس کی جویلر کی دکان میں، سونے کی دکان میں میں گھس گیا اور چوری کر لی،
نیت یہ ہے کہ میں استعمال نہیں کروں گا اس پیسے کو، میں اس سونے اور چاندی سے اس غریب لڑکی کا میں نکاح کرواؤں گا، اس کی شادی میں کروا دوں گا، نیت ہماری اچھی ہے، کیا اس نیت کی وجہ سے سنہار کی دکان میں گھس کے چوری کرنا ہمارے لیے جائز ہو جائے گا؟ کیا کسی کے اوپر ہتھیار رکھ کر اس سے پیسہ چھیننا ہمارے لیے جائز ہو جائے گا؟ میرے بھائیو، یہی بتانا چاہتے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اے عزیز طالب علموں اور اے عزیز طالبات، تم جو پڑھنے کے لیے بیٹھ رہے ہو اور کتاب و سنت کا جو درس تم حاصل کر رہے ہو، اگر تمہاری نیت اچھی ہوگی تب تو تمہیں کتاب و سنت کا علم ملے گا۔ اگر اس علم کو تم اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سربلندی کے لیے حاصل کر رہے ہو، تب تو یہ دین کامیابی کی طرف تمہیں لے جائے گا، اور اگر اس دین کا استعمال تم دنیا کمانے کے لیے اور حصول دنیا کے لیے یا کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کی غرض سے اگر تم اس دین کو حاصل کر رہے ہو، تو تمہیں وہ چیز مل جائے گی جس کی غرض ہے تمہیں، لیکن وہ چیز تمہیں نہیں ملے گی جو اللہ رب العالمین تمہیں دینا چاہتا ہے۔ امام بخاری اس حدیث کو لا کر یہی معنی اور یہی مقصد بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اپنی نیت ہر اچھے اعمال میں صاف رکھو۔ میری عزیز طالبات، بہت کام آپ کو کرنا ہے۔ مدرسہ پس فرسٹ کالج فار چلڈرن، ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ ایک بچہ جب کسی مدرسے سے فارغ ہو کر نکلتا ہے تو وہ اکیلا، ایک بچہ فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے آپ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ لیکن آپ، ایک لڑکی جب اپنے مدرسے سے عالمہ کا کورس کر کے نکلتی ہے تو وہ پورے خاندان کی اصلاح کرتی ہے، پورے خاندان کی تربیت کرتی ہے۔ اسی لیے ایک انگریز نے کہا تھا، نیپولین نے، کہ ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ ماں کی گود سے اگر کوئی بچہ صحیح تعلیم حاصل کر کے نہیں گیا تو قیامت تک اگر اس کی عمر ہو جائے، یونیورسٹیوں میں اس کو اچھی تعلیم نہیں مل سکتی ہے۔ غور کر کے دیکھ لیں، آپ کی گود سے، آپ کی کوکھ سے جو بچے پیدا ہوں گے، آپ ان کو اگر اچھی تعلیم دیں گے تو وہ بچے رہبر بنیں گے قوم کے۔ اور اگر آپ نے انگلش تعلیم پر ایسا زور دیا کہ خود اپنی تعلیم آپ نے جو دینا تھی دین کی وہ بھلا دی، تو بی اور ایم اے کرنے کے باوجود بھی وہ کھڑے ہو کر ایسے ہی پیشاب کریں گے جیسے کتا پیشاب کرتا ہے، بلکہ کتے کو تو پھر بھی تہذیب ہوتی ہے کہ ایک پیر اٹھا لیتا ہے، ہم اس سے بھی زیادہ بری طریقے سے پیشاب کریں گے۔ بی اے کرنے کے بعد، ایم اے کرنے کے بعد، پی ایچ ڈی کرنے کے بعد یہ تہذیب ہمیں یونیورسٹیوں سے نہیں ملے گی، یہ تہذیب ہمیں مدرسوں سے ملے گی۔ علم کا حصول بہت ضروری ہے، بلکہ عمل سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کی نظر بخاری شریف پر ہے، میری عزیز طالبات، آپ نے پڑھی ہوگی بخاری کی وہ حدیث۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث لانے سے پہلے باقاعدہ ایک باب متعین کرتے ہیں، اور باب کا نام کیا رکھتے ہیں؟ باب العلم قبل العمل۔ یہ بخاری کے اندر باب متعین کرتے ہیں، عمل سے پہلے اس عمل کے بارے میں علم حاصل کر لینا نہایت ضروری ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، لیکن نماز پڑھی کیسے جائے، اس کا علم ہمیں پہلے حاصل ہونا چاہیے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب العمل کا باب نہیں باندھا ہے، بلکہ باب ذہانت دیکھیے، فطانت دیکھیے، چالاکی دیکھیے، علم دیکھیے، فقاہت دیکھیے، دور اندیشی دیکھیے۔ انہوں نے کیا باب باندھا ہے کہ باب العلم قبل العمل، عمل سے پہلے علم حاصل کرنا، یعنی علم کا مقام و مرتبہ ہمیں اس امام بخاری کی ذہانت سے لگ سکتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا، اچھے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر انسان کے لیے وہ ساری چیز ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ ہر انسان کے لیے وہ چیز ہے جس کی اس نے نیت کی ہے، یعنی انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اور اس کی مثال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، جیسے فمن کان ہجرتو الی اللہ ورسولی، اگر کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی ہے تو فہجرتو الی اللہ ورسولی، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے مانی جائے گی، یعنی ثواب وہ پائے گا۔ ومن کانت ہجرتہ للدنیا یصیبھا، اور اگر کسی نے ہجرت اس لیے کی ہے کہ ہمیں دنیا حاصل ہو جائے، یصیبھا او امراۃن ینکحھا، یا کسی خوبصورت لڑکی سے میرا نکاح ہو جائے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فہجرتو الی ما ہاجر الیہ، تو اس کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے، جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ دراصل ایسا ہو رہا تھا، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو باندھا تو ہے، باب تو باندھا ہے، لیکن یہ واقعہ ہے، ایک پس منظر کا محتاج ہے یہ واقعہ۔ جب اللہ کے رسول نے صحابہ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا اور اللہ نے اجازت دے دی کہ ہجرت کرو، تو اس میں کچھ مہاجرین ایسے تھے، مکہ سے ہجرت کرنے والے ایسے تھے، جن کا واقعہ امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ ان کی نیت یہ تھی کہ چلو مدینہ پہنچنے کے بعد ہمارے دونوں کام ہو جائیں گے، ایک تو ہجرت بھی ہو جائے گی اور دوسرا میرا مقصد یہ ہے کہ مدینہ کے اندر انصاریوں کی لڑکیاں بڑی خوبصورت ہیں، بڑی حسین و جمیل ہیں، چلو مدینہ جانے کے بعد ہم انصاریوں کی لڑکی سے شادی کر لیں گے، ہم ان کو اپنے نکاح میں لے لیں گے۔ اس موقع پر جب نبی اکرم کو ان کے اس بات کا علم ہوا اور ان کے اس ارادے کا علم ہوا اور صحابہ نے جب یہ ذکر کیا کہ اللہ کے رسول ان کا یہ بھی ارادہ ہے اور وہ مدینہ میں اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ ثواب بھی ملے گا اور مدینہ میں انصاریوں کی خوبصورت لڑکیوں سے وہ نکاح بھی کر لیں گے، اس ارادے سے بھی وہ ہجرت کر رہے ہیں، تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے، فَمَن كَانَتْ ہِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر اس نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس کی ہجرت مانی جائے گی، وَمَن كَانَتْ ہِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا، اور اگر اس نے یہ ہجرت دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو پانے کے لیے اگر اس نے یہ ہجرت کی ہے تو اس کو دنیا ہی ملے گی، ثواب نہیں ملے گا، اب امرأۃ یَنكِحُهَا، یا کسی لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے وہ ہجرت کر رہا ہے تو اس کو وہ لڑکی تو مل جائے گی ہجرت کے بعد، لیکن ثواب سے وہ محروم رہے گا۔ یہ میرے بھائیو یہ نیت کا معاملہ تھا۔ عزیز طالبات، جب تک تم نے علم حاصل کیا نیت آپ کی کیسی ہے، اور اب تم دعوت و تبلیغ کے میدان میں اترو گی، اب آپ کی نیت کیا ہے؟ نیت کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ اب میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، نیت دیکھیے کیا معاملہ ہے۔ پہلے میں الادب المفرد ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی مایہ ناز کتاب، چونکہ درس بخاری ہے اس لیے میں زیادہ تر واقعات امام بخاری کے ہی اور امام بخاری کی کتاب یا حدیثی سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امام بخاری اصل میں صحت کا انتظام کرنے میں بڑے ماہر ہیں اور انہوں نے بہت زبردست صحت کا انتظام کیا، اور اسی لیے ان کو باقاعدہ محدثین کی جماعت نے یہ لقب دیا امیر المومنین فی الحدیث، اور ان کی کتاب کو یہ درجہ حاصل ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح اگر کوئی کتاب ہے تو بخاری شریف، یہ مقام و مرتبہ ایسے ہی کسی کو نہیں مل جاتا ہے۔ تو الادب المفرد کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ انہی کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ ان کے شریک تجارت نے، وہ تجارت کیا کرتے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، لیکن تاجر کی کئی کوالٹی ہوتی ہے، کوئی کپڑے کا تاجر، کوئی کسی کا تاجر، ان کا ایک سب سے زبردست کام کیا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ میں آپ کے سامنے بتاؤں۔ یہ مضاربت کیا کرتے تھے، مضاربت جانتے ہیں، جیسے بھائی آپ بزنس کر رہے ہیں، یہ 500,000 روپیہ میرا آپ اپنے کاروبار میں لگا لو، بھائی میں محنت نہیں کر پاؤں گا، میرا پیسہ آپ لگا لیجئے یا میرے پیسے سے آپ محنت کیجئے، جو بھی پروفٹ ہوگی آدھی تمہاری آدھی میری، یا 20% مجھے دیتے رہنا 80% تم لیتے رہنا، کیونکہ میں اس معاملے سے جڑا ہوا ہوں، میں محنت نہیں کر پاؤں گا، میں صرف پیسہ دے سکتا ہوں، پیسہ میرا محنت تمہاری، پروفٹ آدھی آدھی، یا 40% 60% تمہارا، یا 30% میرا، 70%، جس پہ دونوں فریق راضی ہو جائیں، اس کو کہتے مضاربت۔ لیکن اگر نقصان بھی ہو جاتا ہے، میں نے 500,000 روپے آپ کو دیا اور آپ نے تجارت کرنا شروع کی، محنت کرنا شروع کی، لیکن پیسہ ڈوب گیا یا نقصان ہوا، تو یہ نقصان بھی میرا مانا جائے گا، نقصان کے اندر بھی ہمیں وہ ہونا چاہیے، میرا ہی نقصان ہے، میرا 500,000 روپے ڈوبا، اسی لیے بینک میں پیسہ جو جمع ہوتا ہے اور وہاں سے جو ہمیں سود ملتا ہے وہ اسی لیے حرام ہے، کیونکہ پیسے سے وہ بینک کماتی تو ہے، ہمارا پیسے سے ہمیں پروفٹ تو دیتی ہے سود کی شکل میں، لیکن اگر بینک لٹ جائے یا چوری ہو جائے تو وہ نقصان ہمارا نہیں مانا جاتا ہے، بلکہ ہمیں چوری ہونے کے باوجود بھی ہمیں پورا کا پورا پیسہ دیا جاتا ہے، وہ نقصان ہمارا نہیں مانا جاتا، اسی لیے وہ حرام ہے وہاں کی کمائی، اگر نقصان میں بھی برابر ہوں ہم شریک ہو جائیں تو پھر جائز۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہی کام کیا کرتے تھے، یہی کام، وہ پیسہ لگاتے تھے اور ان کا شریک تاجر محنت کیا کرتا تھا اور پروفٹ آدھی آدھی ہو جایا کرتی تھی۔ ایک بار ان کے شریک تجارت نے 100 بورے شکر کے، امام بخاری کے زمانے میں شکر کا لفظ موجود ہے، اس کا مطلب یہ کہ شکر آنے لگی تھی، چینی آنے لگی تھی، انہوں نے شکر کے 100 بورے بھیجے۔ بخارا کے تاجروں کو جب علم ہوا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس شکر کے چینی کے 100 بورے آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بزنس کی غرض سے ان سے سودا کیا کہ آپ نے جو بورا خریدا 100 روپے کا چینی کا، میں 110 روپے دوں گا، یعنی آپ کے 100 روپے پر 10% 10% میں منافع دوں گا، آپ مجھے بیچ دیجیے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آج میں تھکا ہوا ہوں، جاؤ میں تمہیں کل صبح بتاؤں گا۔ جاؤ میں تمہیں کل بتاؤں گا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کل کا وعدہ کر کے سو گئے. رات میں تہجد کی نماز پڑھی, بیدار ہوئے, اٹھے, تہجد کی نماز پڑھی, اور اس کے بعد میں انہوں نے کوئی نیت کر لی, اپنے کاروبار کے تعلق سے کوئی نیت کر لی اور سو جاتے ہیں. صبح ہوتی ہے, بخارا کے مزید تاجروں کو پتا چلتا ہے, 25-25, 30-30 ویاپاری تاجر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کہتے ہیں کہ میں 100 روپے پر 20% نفع دوں گا, کسی نے کہا 30% نفع دوں گا, آپ مجھے یہ دے دیں. قیمت بڑھتے بڑھتے 150 تک پہنچ گئی, آپ کے 100 روپے پر 150 روپے میں دوں گا. امام بخاری کہتے ہیں کوئی اور بھی ہے جو اس سے زیادہ دینا چاہے, لیکن 150 سے زیادہ پھر اس کی قیمت نہیں بڑھی, یعنی 100 روپے پر ہم آپ کا 150 روپے دوں گا, یعنی آپ نے 100 میں خریدا, ہم 150 میں خریدنے کے لیے تیار ہیں, آپ 50% ہم سے منافع لے لیجئے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کل جو تاجر آیا تھا وہ کہاں گیا ہے؟ وہ اڑتا ہے, کہتا ہے امیر المومنین فی الحدیث, امام صاحب بزرگ بار میں یہاں بیٹھا ہوں. فرمایا تم آؤ میرے ساتھ چلو, تم نے 10% نفع پر میرے شکر کے میرے بوروں کو خریدنے کا جو کل اظہار کیا تھا, میں نے یہ شکر کے بورے تم کو فروخت کر دیے ہیں, تم مجھے 100 روپے کا 110 روپے دو, مجھے 150 نہیں چاہیے, مجھے 110 ہی چاہیے, اس لیے کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد جب میں بستر پہ لیٹا تو نویت البارحہ, میں نے صبح ہونے سے پہلے یہ نیت کر لی تھی کہ میں اسی آدمی کو دے دوں گا جو میرے پاس سب سے پہلے آیا ہے. فلا احب ان انقض نیت, تو اب میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اپنی نیت کو توڑوں, اب مجھے یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ میں اپنی نیت کو توڑوں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے اس روایت کو, اس حدیث کو لاتے ہیں, اس کا بدل وحی سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ان کا معاملہ دیکھیے آپ نیت کے معاملے میں. ابھی ایک ہی حدیث ہے, ابھی حدیث ہی کا خلاصہ چل رہا ہے, مجھے امید نہیں ہے کہ میں 1-1.5 گھنٹے کے اندر آپ کے سامنے اس حدیث کا بھی پوری طریقے سے خلاصہ کر سکوں گا. میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو, انما الاعمال بالنیات, یہ تھی نیت. اور اسی امام بخاری کی کتاب الادب المفرد کے اندر دوسرا واقعہ نقل ہوا ہے, وہ خلیفت اول خلیفہ حضرت عمر, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے, بڑا پیارا. وہ قضاء حاجت کے لیے گئے, انسانی ضروریات ہیں وہ سب کے ساتھ لائق ہوتی ہیں, لیٹرین کے لیے گئے, قضاء حاجت کے لیے گئے, لیکن وہ جیسے ہی گئے ویسے ہی نکل آئے, اور اپنے گھر میں کے اندر گھستے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد گھر سے نکلتے ہیں اور پھر قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں. لوگوں نے کہا رہے یہ کیا معاملہ, ابھی تو گئے تھے پھر نکلے, پھر گھر گئے پھر نکلے, پھر آپ نے پھر قضاء حاجت کے لیے. تو ایک نے پوچھ ہی لیا ان سے, ایک نے پوچھ ہی لیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا معاملہ ہے, لوز موشن تو نہیں ہے آپ کو, دست تو نہیں ہو گئے ہیں, پیٹ تو خراب نہیں ہے, ابھی تو آپ قضاء حاجت کے لیے گئے تھے اور ابھی ابھی آپ نے پھر قضاء حاجت کے لیے گئے, ارے ابھی کچھ بھی دیر نہیں ہوئی, گھر میں گئے پھر نکلے پھر قضاء حاجت کے لیے, کیا بات, پیٹ تو صحیح ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہیں پیٹ ٹھیک ہے, طبیعت ٹھیک ہے, موشن نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن میں پہلی مرتبہ جب گیا تھا قضاء حاجت کے لیے تو میں قضاء حاجت سے فارغ نہیں ہوا تھا, بلکہ میں لوٹ کر چلا آیا. کہا کیوں؟ کہا کہ جیسے ہی میں بیٹھا ویسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ سونے کی ایک ڈلی, ایک چھوٹا سا ٹکڑا میرے تکیے کے نیچے پڑا ہوا ہے, کیوں نہ میں اس ڈلی کو, سونے کے اس ٹکڑے کو میں غریبوں اور مسکینوں کے اندر تقسیم نہ کر دوں. بس میں قضاء حاجت سے فارغ نہ ہوا, جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا میں قضاء حاجت کے بغیر نکلا اور میں نے سونے کی ڈلی کو غربا میں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا, پھر میں قضاء حاجت کے لیے گیا. امام بخاری اس واقعے کے گواہ ہیں, امام بخاری اس واقعے کو لکھ رہے ہیں, سند کے ساتھ لکھ رہے ہیں, صحت جب مل جاتی ہے اس کے بعد میں درج کرتے ہیں. کسی پوچھنے والے نے پوچھا ابو بکر صدیق سے یہ کام تو آپ قضاء حاجت کے بعد بھی کر سکتے تھے, ارے جب سونے کی ڈلی بانٹنا تھی غریبوں میں تو قضاء حاجت سے فارغ ہو جاتے, نکلتے پھر سونے کی ڈلی بانٹ دیتے غریبوں میں مسکینوں میں, آپ کو بار بار نہ جانا پڑتا, آپ قضاء حاجت سے فارغ کیوں نہ ہو گئے, اٹھ کیوں گئے, سونے کی ڈلی بانٹ کر گئے, ارے پہلے کر لیتے قضاء حاجت سے فارغ ہو جاتے, بعد میں سونا غریبوں میں بانٹ دیتے. امام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہیں کہ میرے لیے وہ چیز جائز تھی لیکن گندی جگہوں پر، ایسی جگہوں پر شیاطین ہوا کرتے ہیں، خبیث ہوا کرتا ہے، خبائث ہوا کرتے ہیں، مجھے ڈر لگا، اخاف ان الشیطان یوسنی عنا نازمی، مجھے ڈر محسوس ہوا کہ کہیں شیطان میری اس نیت کی لگام کو موڑ نہ دے، کہیں قضاء حاجت سے فارغ ہو جانے کے بعد وہ شیطان جو خون کی رگوں میں دوڑتا ہے کہیں میرے ارادے کو پلٹ نہ دے، کہیں میرے ارادے کو بدل نہ دے، دنیا کی محبت کہیں میرے دل میں غالب نہ جائے۔ میرے پیارے ساتھیو، غور کیجئے کہ کہیں میری نیت بدل نہ جائے۔ اب اس واقعے کو سامنے رکھ کر انما الاعمال بالنیات کا ترجمہ کریے اور امام بخاری کی ذہانت کا اندازہ لگائیے اور ان کی قابلیت کا اندازہ لگائیے کہ سب سے پہلے وہ اس حدیث کو کیوں لاتے ہیں، تاکہ ہر طالب علم کی نیت صاف ہو جائے۔ دیکھو، دنیا کے لیے اس علم کو حاصل نہ کرنا، میں ہندوستان کے ایسے ایسے عالموں کو جانتا ہوں میرے بھائیوں، سید نذیر حسین محدث دہلوی کے مدرسے میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، سالانہ جلسہ طلبہ نے کیا، بچوں نے کیا، میں وہاں گیا دہلی کے اندر، فاٹک حوش خاں کے نام سے مشہور ہے، میں اس مدرسے کے اندر گیا، میں نے وہاں کے طلبہ کو بتایا کہ آپ جس مدرسے میں پڑھتے ہیں اس کی بنیاد سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈالی، اور آپ تعجب کریں گے، سید نذیر حسین محدث دہلوی کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ رات کے اندر وہ اسٹیشن پر قلی بن جایا کرتے تھے، رات کے اندر وہ اسٹیشن پر قلی بن جایا کرتے تھے اور اپنا اور بوجھ اٹھایا کرتے تھے، اور جو ان کو پیسہ ملتا تھا، جو روپے پیسے ان کو حاصل ہوتے تھے، صبح اٹھ کر وہ اپنے مدرسے کے غریب بچوں کے اوپر خطر خرچ کر دیا کرتے تھے، مدرسے کے کام میں لگا دیا کرتے تھے۔ آج بھی ہمارے مدرسے میں آپ جاؤ جھنڈا نگر کے اندر، سنا ہے کہ آپ کے اس مدرسے میں جو مسجد سے ملاقات، یہاں پر بھی یہ شعر لکھا ہوا ہے، ہمارے مدرسے کے اندر مولانا عبد الرؤف صاحب جھنڈا نگری نے شعر کو لکھوایا تھا، پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کہ یہ بوٹے ہم نے پالے ہیں۔ مدرسے ایسے ہی نہیں بن جاتے ہیں، ہم لوگوں سے پوچھو کہ مدرسے چلانے کے لیے کتنی قربانیاں دینا پڑتی ہیں، کتنے آج ایسے لوگ آتے ہیں جو مدرسوں کی چیکنگ کرتے ہیں، کبھی رات ہی میں چھاپا مار دیا جاتا ہے، کبھی وتھ پلاننگ پہلے ہی سے زبردستی وہاں رکھوا دیا جاتا ہے، اور پھر الزام لگوایا جاتا ہے کہ مدرسوں کے اندر دہشت گردی سکھلائی جاتی ہے، مدرسوں کے اندر AK-47 چلانا سکھایا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، جو بچے قوم کی امن و سلامتی کی دعا کرتے ہوں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر، میرے بھائیو، ملک کے اندر امن و امان کی دعا کرتے ہوں، یہ لوگ تو ان کو آج دہشت گرد نظر آتے ہیں، اور استاد آج کم نمبر دے دے اسٹوڈینٹ کو انگلش اسکولوں میں پڑھنے والوں کو، اور وہ روڈ ویزوں کی بسوں کو توڑتے ہوں، اسٹیشنوں کو توڑتے ہوں، ٹرین کی پٹریاں توڑتے ہوں، ٹرینوں کو توڑتے ہوں، آج وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے والے اور ان کو آزادی رائے کا حق دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ حق کی آزادی ہے، یہ آزادی ہے، یہ حق ہے ان کا، یہ مطالبہ ان کا، لہذا ان کو آج دہشت گرد قرار نہیں دیا جاتا ہے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ مدرسے کیسے چلتے ہیں، قلی بن جایا کرتے تھے وہ رات کے، یہ نیت تھی، ایسے ہی نہیں کہہ دیا۔ سنیے حدیث، وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم، رواہ مسلم فی کتاب الفضائل۔ یہ حدیث امام مسلم دو جگہ لائے ہیں، کتاب الفضائل میں بھی لائے ہیں، کتاب التوحید میں بھی لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا۔ غور کیجئے نیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا۔ کتنے بڑے باڈی بلڈر ہو، تندرستی کیسی ہے تمہاری، وزن کتنا ہے تمہارا، ولا ينظر الى ولا الى صوركم، تمہاری شکلوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا کہ کتنے خوبصورت ہو تم، کتنے ہینڈسم ہو تم۔ چہرہ کیسا، گال کیسے، ناک کیسی، کان کیسے، آنکھیں کیسی، نہیں، وہ تو وہ ہے کہ جب امام کائنات جنت کا مشاہدہ کر کے اور دورہ کر کے واپس آئے تو کہا تھا کہ بلال مجھے بتاؤ تم دنیا میں ایسا کون سا عمل کرتے ہو، مجھے جب جنت دکھائی گئی تو میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے، جس مسجد میں البدایہ و نہایہ حافظ ابن کثیر کے الفاظ ہیں، جس مسجد میں نبی اکرم نے یہ کہا تھا، حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول کوئی زیادہ عمل تو نہیں ہے میرا، جتنا سب کرتے ہیں اتنا ہی میں کرتا ہوں، بس اتنا ضرور ہے کہ میں بلا وضو بے وضو نہیں رہتا ہوں، اور جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو دو رکعت تحیت الوضو میں ضرور پڑھ لیتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے اور کوئی عمل نہیں دکھائی دیتا جو صحابہ کے عمل سے زیادہ ہو. فرمایا بلال بس یہی تیرا عمل اور دیگر صحابہ سے تجھے بلند کیے ہوئے ہے، جا اللہ نے مجھے یہ بتا دیا ہے کہ اوروں کو تو میں دنیا میں آنے کے بعد بشارت دے رہا ہوں جنت کی، اللہ نے مجھے جنت کے اندر تیرے جوتوں کی آواز سنا کر یہ بتا دیا کہ تجھے جنت میں داخل کر چکا ہے. جب اتنا کہا اس مسجد کے بڑے بڑے امیر رئیس چودھری سرمایہ دار اٹھتے ہیں چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ آئے بلال میں تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھنا چاہتا، تمہاری شکل و صورت حدیث کی کتابوں میں لفظ موجود ہے کل امتی کوئلے سے بھی زیادہ کالے تھے حضرت بلال، یہ حدیث کی کتاب مستد احمد کے الفاظ ہیں، وہ کوئلہ تو پھر بھی صاف ہوتا ہے، لکڑی جل جانے کے بعد کوئلہ بن جاتی ہے، حضرت بلال کا رنگ کوئلے سے بھی زیادہ کالا. کہنے لگے آئے بلال میں تمہاری شکل و صورت اور رنگ کی طرف نہیں جاتا، آئے بلال اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی، آئے بلال میری بیٹی چاند جیسی خوبصورت ہے، میں خوشی سے اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں، آئے بلال میری بیٹی سے نکاح کر لو، آئے بلال میری بیٹی سے شادی کر لو، جنتی آدمی کے نکاح میں اگر میری بیٹی آ گئی تو شاید وہ بھی جنتی بن جائے، شاید وہ بھی جنت جیسے عمل کرنے لگے، اور جب بیٹی جنتی ہو جائے تو شاید بیٹی اپنے باپ کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جائے، آئے بلال میری گزارش کو اور میرے استدعا کو رد نہ کرو. میرے بھائی یہ دکھانا مقصد ہے کہ وہاں کون سا معیار دیکھا جاتا تھا شادی کا، معیار کیا دیکھا جاتا تھا، صحابہ کے سامنے جب یہ معیار آیا، دین کا معیار آیا تو فوراً انہوں نے اپنی بیٹی کی گزارش حضرت بلال کے سامنے رکھ دی. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی فرماتے کہ ان اللہ لا ينظر الى سامکم ولا الى صورکم، کہ اللہ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری شکلوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا، ولا ينظر الى قلوبکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، دلوں کی طرف دیکھتا ہے. اور اسی لیے فرمایا لَن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے قربانی کے جانور کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے، تقوی پہنچتا ہے، تقوی پہنچتا ہے. ہمارے ہاں ممبروں پر خطبے ہوتے ہیں قربانی کے بال کے اندر کیا ہوتے ہیں، اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا کہ یہ قربانی کیا ہے، صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، آپ نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت، صحابہ نے کہا کہ اس قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے، تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے یہ حدیث. کہا بال نہ ہو تو اون ہو، اون تو کہا ہر اون کے ایک ایک روئے کے بدلے میں ایک نیکی. یہ ایسی حدیث ہے کہ جس کی متن میں ایک لفظ تو صحیح ہے، یا سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ ٹکڑا تو صحیح ہے، ناصر الدین البانی کی تحقیق یہی ہے، اور دوسرا ٹکڑا جو ہے قربانی کے ہر جانور کے بال کے بدلے میں ایک نیکی، یہ ٹکڑا ضعیف ہے. اور آپ عقل پر ذرا زور لگاؤ، ضعیف آپ کو پتا چل جائے گا. میں امیر آدمی ہوں، چار بکرے لایا ہوں، کتنے بال ہو گئے، اور ہماری نیت ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کرنے کی، لوگ کہیں دیکھو کتنی قربانی کر رہا ہے، اور ایک غریب آدمی ہے وہ خلوص کے ساتھ بےچارہ ایک ہی جانور کی قربانی کر رہا ہے، اس کے جانور پر صرف 50,000 بال ہیں، ہمارے چار جانور ہیں، ہمارے چار جانوروں کے بال پر، ہمارے چار جانوروں میں 200,000 بال ہیں، اس کا مطلب امیر کو 200,000 نیکی ملے گی اور غریب کو 50,000 نیکی ملے گی، جبکہ امیر دکھانے کے لیے کر رہا ہے، غریب اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے. یہ حدیث تو قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی ہے, اور جو حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرا جائے وہ حدیث منکر ہو جاتی ہے. حدیث کا ایک اصول بھی سمجھتے چلے آپ. ہماری عزیز طالبات نے پتہ نہیں اصول حدیث پڑھی یا نہیں پڑھی. حدیث کا ایک اصول سمجھ لو, ایک صحیح حدیث ضعیف حدیث, اگر ضعیف حدیث صحیح حدیث کی مخالفت کرتی ہے, اگر ضعیف حدیث صحیح حدیث کی مخالفت کرتی ہے تو ضعیف حدیث منکر ہو جاتی ہے, یعنی ضعیف کے معیار سے بھی گر جاتی ہے. اور اگر کوئی ضعیف حدیث کسی صحیح حدیث کی تائید کرتی ہے تو ضعیف حدیث حسن ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں, یہ ہے حدیث صحیح پر عمل کرنے کا نتیجہ. غور کرنا, جیسے ایک مثال میں دے دوں, بخاری اور مسلم کے اندر 8 رکعت تراویح پڑھنے کی حدیث صحیح ہے اور 3 رکعت وتر پڑھنے کی روایت, 8 اور 3 11, یعنی 11 رکعت تراویح پڑھنے کی حدیث صحیح ہے. ترمذی کے اندر 20 رکعت تراویح کی روایت جو ہمارے بھائی پیش کرتے ہیں وہ انتہا درجے کی ضعیف ہے, بلکہ خود ہدایہ کتاب الصلات کے حاشیے پر لکھا ہوا ہے کہ 20 رکعت تراویح کی حدیث بے حد ضعیف ہے. آپ کی کتاب اور اس کے حاشیے پر اس کے ضعیف ہونے کا اعلان لکھا ہوا ہے. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ کی کتاب پر حاشیہ لکھنے والا اس کو ضعیف مانتا ہے, آپ ضعیف حدیث پر زبردستی کیوں عمل کروا رہے ہیں؟ بس میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ چھوڑیں, خوب پڑھو, شوق سے پڑھو, لیکن آپ کی کتاب میں جب اس کو ضعیف لکھا ہے تو کیوں عمل کروا رہے ہیں ضعیف حدیث پر؟ بس میں یہ سوال چاہتا ہوں. ابھی مئو ناتھ بھنجن کے اندر ایک پروگرام تھا میرا, وہاں بس دوران تقریر بحث ہونا شروع ہو گئی اور وہ لڑنے لگا, کہنے لگا ناف کے نیچے نیت باندھنے ہی کی حدیث صحیح ہے, اوپر نیت باندھنے کے بارے میں اللہ کے نبی نے بعد میں منع کر دیا تھا, لوگ بت لے کے آتے تھے, زبردست بحث کرنے لگا. میں نے کہا چل, میں نے تیری بات مان لی, 100% مان لی, اوپر کی نیت باندھنے کی حدیث ضعیف ہے, چل چل منسوخ ہے یہ بھی مان لی, چل اللہ کے رسول نے نہیں حکم دیا یہ بھی میں نے مان لیا, ساری باتیں مجھے تسلیم ہیں, چل ناف کے نیچے نیت باندھنے کی بات تیری صحیح ہے, میں نے اس کو تسلیم بھی کر لیا, لیکن یہ حدیث اگر صحیح ہے اور قابل عمل ہے تو مجھے صرف اتنا بتا دے کہ تُو نے اپنے گھر کی عورتوں کو نیچے نیت باندھنے سے کیوں روک دیا ہے؟ پھر اس حدیث پر تم اپنے گھر کی عورتوں کو عمل کیوں نہیں کراتے ہو؟ یہ کون سی فقہات ہے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کہ مرد تو نیچے نیت باندھے اور عورتیں اوپر باندھے؟ اور قیاس دیکھیے, عقل مندی دیکھیے, ان کو تو پوشیدہ امراض کا ماہر کا لقب ملنا چاہیے تھا. لکھا ہے کہ مردوں کی شہوت نیچے شرمگاہ میں ہوتی ہے, عورتوں کی سینے پہ ہوتی ہے, اس لیے عورتوں کو اوپر حکم دیا, مردوں کو نیچے دیا. یہ خیال دیکھیے آپ, 8 رکعت تراویح کی حدیث بخاری اور مسلم کی ہے, ماوتر 11, 20 رکعت تراویح کی حدیث ترمذی کے اندر ضعیف ہے اور ہدایہ میں بھی لکھا ہوا ہے, 8 رکعت تراویح کی حدیث ضعیف ایک اور ہے, یعنی 20 رکعت 8 رکعت تراویح کی صحیح حدیث بھی ہے اور 8 رکعت تراویح کی ایک ضعیف حدیث مسند احمد ابن حنبل کے اندر بھی ہے. اب غور کریں, 8 رکعت تراویح کی ضعیف حدیث بھی ہے اور 8 رکعت تراویح کی صحیح حدیث ہے. 8 رکعت تراویح کی ضعیف حدیث 8 رکعت تراویح کی صحیح حدیث کی تائید کر رہی ہے, یعنی مسند احمد ابن حنبل کی ضعیف روایت بخاری کی صحیح حدیث کی تائید کر رہی ہے, اس لیے اب یہ مسند احمد کی حدیث ضعیف نہیں رہی بلکہ حسن کا درجہ پا گئی. ترمذی کے اندر 20 رکعت تراویح کی روایت موجود ہے, وہ ضعیف ہے, اور یہ ضعیف حدیث 8 رکعت تراویح کی بخاری اور مسلم کی حدیث کی تائید نہیں کر رہی ہے بلکہ اس کی مخالفت کر رہی ہے, اس لیے 20 رکعت تراویح کی حدیث اب ضعیف بھی نہیں رہی, صحیح حدیث کی مخالفت کرنے کی وجہ سے منکر ہو گئی, منکر ہو گئی, ناقابل عمل ہو گئی. یہ حدیث حدیث ہی نہیں رہی بلکہ منکر جھٹلا دی گئی, وہ حدیث ہی نہیں مانی جائے گی. یہ اصول حدیث ہے, محدثین نے اصول بتایا ہے. اب اس کے باوجود بھی کوئی نہ سمجھے تو میرے بھائیوں, میں گردن کٹانے تھوڑی آیا ہوں. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى, پھر آ جاؤ اسی پر, اور پھر اسی پہ آ جاؤ, ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم, اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا, تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا, بلکہ کیا دیکھتا, ولا کہیں ينظر الى قلوبکم, بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. ایک دوسری حدیث, بڑا دل چاہتا وہ حدیث بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دوں. وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل یقاتل شجاعتن وَيُقَاتِلُوا حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُوا رِيَاءً اَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ رواہ مسلم کی کتاب الجہاد. اس حدیث کو امام مسلم کتاب الجہاد کے اندر لائے. میں نے پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھ دی. اللہ کے رسول سے سوال کیا جا رہا ہے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری اس حدیث کے راوی ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا, اے اللہ کے نبی, ایک شخص میدان جہاد میں لڑتا ہے شجاعتن, بہادری دکھانے کے لیے, بہادری دکھانے کے لیے میدان جنگ میں لڑتا ہے, وَيُقَاتِلُ حَمِيَّتًا, اور ایک دوسرا شخص میدان جنگ میں حمیت اپنی غیرت کو بچانے کے لیے لڑتا ہے اور اپنی غیرت دکھانے کے لیے کہ میں مار دوں مروں نہیں, یعنی وہ غیرت دکھانا چاہتا ہے کہ میں کیا ہوں, دیکھو میں مارتا ہوں صرف مرتا نہیں, میرے تلوار میں اتنی طاقت, تو ایک حمیت کے لیے لڑتا ہے, وَيُقَاتِلُ رِيَاءً, اور ایک تیسرا شخص وہ ہے جو ریا اور دکھاوا اور نمود کے لیے کہ لوگ اس کو بہت بڑا بہادر کہیں, ایک ہی ہے. ایو ذالک فی سبیل اللہ, ان میں سے کون سا شخص اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے؟ دیکھیے اخلاص اور نیت دیکھیے. کہا ایو ذالک فی سبیل اللہ, اس میں سے کون سا شخص اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, ذرا غور کیجئے. فرمایا کی من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی الاولیا, جو اس لیے لڑ رہا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے, لا الہ الا اللہ کا کلمہ عام ہو جائے اور ہر انسان اس کلمے کے نیچے آ جائے. تعالوا الی کلمۃ سوائم بیننا وبینکم, اے اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. تو فرمایا کہ جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑ رہا ہے, فہو فی سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے میں, اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے وہی لڑے گا جس کے دل کے اندر نیت صاف ہوگی. یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں. ایک حدیث اور پڑھوں گا اور اس کے بعد میں تھوڑا سا آگے چلوں گا میں اخلاص کے اوپر. حدیث پوری میں پڑھ دیتا ہوں, پوری حدیث اس طرح ہے بطور دلیل کے. وعن ابي بكر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار, قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول, قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. رواه مسلم في كتاب الجهاد. اس حدیث کو بھی امام مسلم کتاب الجهاد کے اندر لائے. میں نے یہ حدیث پوری ویسے ہی پڑھ دی جیسے امام مسلم لائے ہیں. اب غور کیجئے اس کے ترجمہ پر. حضرت ایک سنت اور متن کے ساتھ پڑھ دی جائے اور پھر بھی کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے میرے بزرگ کے سائن دکھاؤ, ایسے آدمی کو شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے. تم کہتے ہو کہ ہمارا امام, اور ہم تمہیں اس امام کی حدیث سنا رہے ہیں جس کو اللہ نے سارے اماموں کا, سارے نبیوں کا امام بیت المقدس میں بنا دیا. تم معمولی امام سمجھتے ہو اس کو؟ جبرائیل لے کے گئے بیت المقدس میں, نبی اکرم پہنچ گئے, کہا جبرائیل یہ کون بیٹھے ہیں؟ کہا یہ انبیاء کرام ہیں. کہا کہ یہاں کیوں لائے ہو؟ کہا آپ کو وضو بنانا ہے. کہا وضو بنانے کے بعد کیا ہوگا؟ کہا آپ کو مصلی پہ کھڑا ہونا ہے. کہا کس لیے؟ کہا نماز پڑھانا ہے. کہا ان کو کیا کرنا ہے؟ کہا ان کو آپ کے پیچھے نماز پڑھنا ہے. اللہ نے یہ بتا بھی دیا لوگوں میں تمہیں جو ہستی دے رہا ہوں وہ معمولی ہستی نہیں, جو انبیاء کا امام ہو. تم اپنے آپ سے سارے اختلافات اگر لے کے جاؤ تو اسی کے پاس جانا جو نبیوں کا بھی امام ہے, اور یہ امام ہم نے بنایا ہے کسی اور نے نہیں. بزرگوں کو بزرگ کس نے بنایا؟ ہم نے اور آپ نے بنایا, اللہ نے نہیں بنایا. اللہ نے نہیں کہا تھا کہ میرے نبی کے بعد چار امام آئیں گے, اور اللہ کے نبی نے بھی نہیں کہا تھا کہ میرے بعد چار امام آئیں گے, بلکہ اللہ کے نبی نے تو ایک لائن کھینچ کے چار لائنیں اور دو دائیں دو بائیں کھینچ کے یہ بتا دیا تھا یہ شیطانی راستے ہوں گے. ایک لائن سیدھی کھینچ کر دو دائیں طرف دو بائیں طرف. میں پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں سے, ابن ماجہ کی اس روایت کو پڑھنے کے بعد وہ بتائیں نبی نے چار ہی لائنیں کیوں کھینچی تھی؟ آج چار ہی لوگ بڑے بڑے ہونے کے دعوے کرتے ہیں, چار امام چاروں بھرک, کسی ایک کی بات مان لو. یہ تمہارے گھر کا ڈھکوسلا ہوگا. محمد رسول اللہ نے ایک لائن کھینچ کے کہہ دیا وَأَنَّهَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, یہی میرا سیدھا راستہ ہے, اور وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کا راستہ ہے. سارے انبیاء کا امام بنا دیا, اور یہ کہہ کر نبی اکرم نے مہر لگا دی, عمر تم تورات پڑھ رہے ہو لو کان موسی حیا و ادرک نبوتی لتبعنی، اگر موسی بھی زندہ ہوتے اس کتاب کو لے کر آنے والے تو ان کو بھی میری غلامی کرنا پڑتی، میری اتباع کرنا پڑتی. یہ کہہ کر بتا دیا کہ اگر موسی آ جائے تو موسی کی زندگی میں میرے ہوتے ہوئے موسی کی کتاب نہیں چل سکتی ہے، تورات نہیں چل سکتی ہے، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب نہیں چل سکتی ہے، تو تمہارے زید عمر بکر کے کس سے کہانیاں چلیں گے؟ غور کیجیے آپ اس حدیث پر. وعن ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، جب دو مسلمان تلوار لے کر باہر نکل آئیں، اذا التقى المسلمان، دو مسلمان تثنیہ ہے، مسلم کا مسلمان، جب دو مسلمان تلوار لے لیں، ایک میرے ہاتھ میں ایک آپ کے ہاتھ میں، ہم چاہتے ہیں آپ کو مارے، آپ چاہتے ہیں ہمیں مارے، جب دونوں لڑے بسیفیہما، اپنی اپنی تلواروں سے دونوں ایک دوسرے سے ملاقات کریں، لڑے دونوں ایک دوسرے سے، تو کیا ہوگا؟ ایک مارے گا اور ایک مرے گا، ایک قاتل ہوگا ایک مقتول ہوگا. فرمایا فل قاتل والمقتول فی النار، قاتل بھی جہنمی اور جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنمی. صحابہ اکرام کے دل میں فوراً خیال آیا، کہنے لگے قلتو، حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں میں نے سوال کر دیا اللہ کے نبی سے، قلتو میں نے کہا، کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول، حاصل قاتل، قاتل تو یہ ہے، یعنی قتل کرنے والے نے تو قتل کیا ہے، قاتل کو جہنم میں جانا چاہیے، اس نے مارا ہے، لیکن بیچارہ جس کی گردن کاٹ دی گئی ہے، جس کے سر کو تن سے جدا کر دیا ہے، وہ تو مارا گیا ہے، اس مقتول کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی کا جواب دیکھو کیا ہے، فرمایا مقتول اس لیے جہنم میں جائے گا، انہ کانا حریصاً علی قتل صاحبہ، کیونکہ اس کے دل میں نیت تھی کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر دوں، وہ بھی چاہتا تھا کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر دوں، اس نیت کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا، چاہے قتل نہ کیا ہو، لیکن نیت تو تھی قتل کرنے کی. ہمیں اپنی نیتوں کو صاف کرنا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو سب سے پہلے اس لیے لائے ہیں تاکہ نیت صاف ہو جائے. اس سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقاہت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے بڑے فقیہ تھے. یعنی وضو کرو، وحی کی بات، ایمان کی بات، توحید کی بات، اعتصام بالکتاب سننا کی بات، رد جہمیہ کی بات، رد مرجیہ کی بات، اور قادیانیت کی بات، ان کا رد تو بعد میں ہوگا، پہلے اپنی نیتیں صاف کر لو، کیونکہ نیت صاف نہیں ہوگی. اگر ہم توحید کا شرک کا رد کریں تو نیت اچھی ہوگی تبھی قبول کرو گے، ورنہ مشرک ہی بنے رہو گے. نیت صاف ہونی چاہیے، یہ فقاہت تھی، یہ سمجھداری تھی. ہمارے فقیہوں کی سمجھداری کیا ہے؟ ایک مثال، ایک مثال، سمجھداری دیکھیے گا. پہلے میں ریفرنس دے دوں ہمارے بھائیوں کی، نام نہیں لوں گا، بڑی مبارک ہستی ہے، نام لینے سے پہلے مجھے وضو بنانا پڑے گا، بلکہ ہو سکتا ہے غسل کرنا پڑے. کتاب کا نام ہے فتاوی قاضی خان، جلد نمبر ایک، صفحہ نمبر 11. عقل مندی دیکھیے امام صاحب کی، فقیہ دورہ کی، امام اعظم کی. میں جب امام کہوں تو اس سے علم کا امام لے سکتے ہیں مراد، لیکن ہمارا امام تو سب سے بڑے جناب محمد رسول اللہ، کوئی تنقید نہ کرے آپ نے ان کو امام کیوں کہا. کیا کہتے ہیں؟ اگر اذا اصاب دم الشہید صوب انسان افسد صلاته، فتاوی قاضی خان جلد اول صفحہ نمبر 11. اگر شہید کا خون کسی انسان کے کپڑے میں لگ جائے، قیاس دیکھیے، فقاہت دیکھیے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی، اگر انہوں نے کہا ہے تو، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ تم نے صرف الزام لگایا ان کے اوپر. کیا کہا ہے؟ کہ اگر کسی شہید کا خون کسی انسان کے کپڑے میں لگ جائے اور اس کپڑے میں وہ نماز پڑھتا ہے افسد صلاته، تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. یہاں لائٹ نہیں ہے نا، وہ بیٹری بھی تو نہیں ہے، مائک نہیں چلے گا. نہیں یہ مائک چالو نہیں، چالو ہاں. اب غور کیجئے،
اس مسئلے پر. اور فقاہت دیکھیے,
شہید کا خون کسی انسان کے کپڑے پہ لگ جائے تو اس کپڑے کو پہن کر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی, جائز نہیں, اس کو ثواب نہیں ملے گا, قبول نہیں ہوگی, بلکہ وہ گناہگار ہوگا. یعنی شہید کے خون کو ناپاک بتانے کی کوشش کی گئی. یہ ہے فتاوی قاضی خان کا فتویٰ. آئیے, دل چاہتا کہ بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھ دوں میں آپ کے سامنے, دیکھیے حدیث کیا کہتی ہے. اور میں یہ بتانے آیا ہوں یہاں پر صرف کہ ایک طرف فقہ ہے, ایک طرف حدیث ہے. ایمان کس پہ لاؤ گے, ابو حنیفہ پر یا جناب محمد رسول اللہ؟ بس فیصلہ تمہارے ہاتھ میں. فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ لینا کلمہ کیا پڑا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا لا الہ الا اللہ ابی حنیفہ رسول اللہ. سوچ سمجھ کر جواب دینا, سوچ سمجھ کر. بخاری شریف کی حدیث, حدیث اس طرح ہے, وعن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی غزوۃ ذات الرقا فرمی رجل بسہم فنزفہ الدم فرقع وسجد ومضى في صلاته وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم في جراحاتهم رواه البخاري في كتاب الوضوء. اس حدیث کو امام بخاری کتاب الوضوء کے اندر ایسے ہی لائے جیسے میں نے پڑھ دیا ہے. ایک طرف سند ہے, ایک طرف متن ہے, ایک طرف حدیث ہے. سند اور متن کے ساتھ میں حدیث پڑھ رہا ہوں, اور اس پر ہمارے حنفی بھائی غور کریں, ایک طرف تمہارے امام صاحب کا فتویٰ ہے. آئیے اس فتویٰ پر بھی غور کریں اور دونوں چیزیں دیکھیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. کہاں, کیسے؟ کان فی غزوۃ ذات الرقا, ایک غزوہ تھا جس کا نام تھا ذات الرقا. اللہ کے رسول ذات الرقا میں تھے, اس غزوے میں آپ شریک تھے. شریک, شریک. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں تھوڑا سا وہ جو لے والا اور گانے والا جو انداز ہوتا ہے میرا, وہ پاکستان کے لوگوں کو شاید پسند نہیں ہے. میرے پاس بہت فون آ چکے ہیں, مولوی صاحب آپ یہ کیوں آپ اپناتے ہیں, تو میں اس لیے وہ زیادہ انداز میں نہیں اپنا رہا ہوں. ویسے میں اتنی جلدی چھوڑ بھی نہیں سکتا ہوں اس کو, کیونکہ ہمارے ہندوستان کے اندر خاص طور پر ہمیں دوسرے لوگوں میں تبلیغ کرنا ہوتی ہے, اور وہ ہم مصلحتاً اپنائے ہوئے ہیں تاکہ وہ لوگ کم سے کم آئیں, کسی طرح سنیں تو میری بات کو, اس لیے میں اپنائے ہوئے ہوں. میں جانتا ہوں کہ اہل علم میں وہ انداز پسند نہیں کیا جاتا ہے, میں جانتا ہوں. غزوہ ذات الرقا کے اندر اللہ کے نبی موجود تھے, غزوہ ذات الرقا نبی اکرم موجود تھے. فرومیا رجل بسہم, عربی پڑھتا جا رہا ہوں, ایک ایک لفظ کا ترجمہ تمہارے سامنے, پڑھتے جاؤ, سنتے جاؤ, شرماتے جاؤ, اور غیرت ایمانی ہو تو اپنے عقیدے سے توبہ کرتے جاؤ اور مسئلے جناب محمد رسول اللہ کے اپنے گلے میں ڈالتے جاؤ. فرومیا رجل بسہم, ایک آدمی کو ایک تیر مارا گیا. حدیث کے الفاظ دیکھو, حدیث بھی کون سی, اصح الکتب بعد کتاب اللہ, اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے بڑی. لیکن بیچارے کہتے ہیں نا یہ تو اہل حدیثوں کی ہے, وہابیوں کی ہے, مطلب کی بات نکل آئے تو وہ میری ہے, ورنہ وہابیوں کی ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں پڑھتے ہیں بخاری کو جو بلا عشق رسول, بخار انہیں آتا ہے, بخاری نہیں آتی. فرمیا رجل بسہم, ایک آدمی کو تیر مارا گیا, اور تیر کے بعد کیا ہوا, فنزفہ الدم, خون بھی نکلنے لگا. کسی بھی طریقے سے حنفیوں کو چھوڑا نہیں, چاروں طرف سے گھیر کے مارا ہے, چاروں طرف سے گھیر کر کھچائی کی ہے. کیا کہا, فرمیا رجل بسہم فنزفہ الدم, ایک آدمی کو تیر مارا گیا, تیر لگا, فنزفہ الدم, لگتے ہی تیر نکلا, لگتے ہی خون نکلا, بہنے لگا, نزف, بہ بہ کر زمین پر گر جائے, اس کو نزف کہتے ہیں. وہ تیر لگتے ہی وہ گرنے لگا, خون گرنے لگا, فرقا وسجدا، لیکن انہوں نے اس حال میں بھی رکوع کیا اور اس حال میں بھی انہوں نے سجدہ کیا، یعنی خون گر رہا ہے، کپڑے پر بھی گر رہا ہے، زمین پر بھی گر رہا ہے، ٹپک ٹپک کر، اور خون جب ٹپکے گا تو کہیں پہ بھی، ظاہر بات ہے یہاں لگا تو کپڑا یہاں خراب ہوگا، تیر لگے گا یہاں تو کپڑا خراب ہوگا، یہاں سے خراب ہوا تو یہ حصہ خراب ہوا، فرقا وسجدا، خون گر رہا ہے پھر بھی رکوع کیا اور سجدہ کیا، وہ مزہ فی صلاتی ہی، اور اپنی نماز پوری کی، نماز کو بیچ میں نہیں چھوڑا، چاروں طرف سے تیروں تلواروں کی بوچھاریں آ رہی ہیں، لیکن انہوں نے نماز کو جاری رکھا۔ وقال الحسن، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، ما زال المسلمون فی صلاتهم ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتهم، اور مسلمان تو برابر نماز پڑھتے رہتے تھے اس حال میں کہ زخموں سے خون گرتا رہتا تھا۔ ما زالا، عربی جاننے والے اگر یہاں موجود ہیں تو ان کو معلوم ہوگا کہ زالا کا استعمال کہاں ہوتا ہے عربی زبان میں۔ زالا کا استعمال عربی زبان میں تسلسل بلا انقطاع کے لیے ہوتا ہے، یعنی وہ نماز تیروں تلواروں کی حالت میں پڑھتے رہتے تھے، خون ٹپکتا ہے، ٹپکنے دیتے تھے، لگتا ہے لگنے دیتے تھے، کپڑے خراب ہو رہے ہیں ہونے دیتے تھے، اور یہ نماز ان کی پوری جنگوں تک برابر ہوتی رہی۔ ایسا نہیں کہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا ہو۔ زالہ کا لفظ وہاں آتا ہے جیسے مجھے کہنا ہو کہ میرے پاس، زید کے پاس کبھی پیسے میں کمی نہیں آئی ہے، میں نے جب سے ہوش سوالا اس کو مالداری دیکھتا ہوں، اس کو میں نے کبھی غریب دیکھا ہی نہیں ہے، ہمیشہ غنی دیکھا، امیر دیکھا اس کو، تو اس کو ہم کیسے بولیں گے؟ یعنی جس نے کبھی غریبی نہ دیکھی ہو، جس کے پاس پیسوں کی کبھی کمی نہ آئی ہو اور برابر وہ امیر ہو، تو اس کو کیا سے بولا جائے گا عربی زبان میں؟ اس کو عربی میں کہا جائے گا ما زال زید غنیاً۔ دیکھیے زالا کا استعمال کہاں ہو رہا، ما زال زید غنیاً، یعنی زید بچپن سے لے کے بڑھاپے تک اب تک برابر امیر رہا، اس نے غریبی کبھی دیکھی ہی نہیں ہے۔ ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتہم، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں مسلمان برابر نماز پڑھتے رہے شروع سے لے کے آخری جنگ تک بھی، اور آپ نے اس حکم کو منسوخ نہیں کیا، ان کے کپڑے خراب ہوتے رہے لیکن اس میں بھی وہ نماز پڑھتے رہے۔ اب بتائیں میرے حنفی بھائی، صحابہ کرام کی نماز ہو جاتی ہے خون کے کپڑے میں لگنے کی حالت میں بھی، تمہاری نماز کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اور کسی نے کہا تھا حضرت عمر فاروق کا خون جب گر رہا تھا، جب ان کو نیزہ مارا گیا، تو ایک حنفی نے یہاں تک کہا کہ حضرت عمر فاروق کو مسئلہ نہیں معلوم تھا کیا؟ وہ تو غیر فقیہ تھے، وہ کیا جانے، اگر ان کو معلوم ہوتا کہ خون ناپاک ہوتا تو وہ نماز نہیں پڑھتے اس حال میں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ وہ لوگ ہیں کہنے والے جو تین طلاق کو حضرت عمر کی طرف منسوب کرتے ہیں اور 20 رکعت تراویح کو حضرت عمر کی طرف منسوب کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت عمر نے جاری کروائی، لیکن جب یہاں معاملہ آیا کہ خون کی حالت میں انہوں نے نماز پڑھی تو کہہ دیا کہ وہ تو مسئلہ نہیں معلوم تھا، غیر فقیہ تھے۔ مولانا ابو الکلام آزاد نے کہا، کیا لکھا تھا وہ ایک جملہ میں کہہ دیتا ہوں، شاید اس کا نتیجہ مجھے بہت برا بھگتنا پڑے۔ میرے بھائیو، ابو الکلام آزاد نے لکھا تھا، حنفیو تم عمر فاروق کے اس خون کو ناپاک کہتے ہو، اگر اس کے اندر تمہاری پوری حنفیت ڈوب جائے تو وہ بھی پاک ہو جائے۔ تم اس خون کو ناپاک کہتے ہو۔ تو یہ تھی فقاہت، یہ تھی بات۔ بس ایک مثال میں سمجھتا ہوں، کافی غور کرو، بخاری کی حدیث ہے، تیر لگا اور وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، نماز ہو گئی خون کی حالت میں، ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوگی، افسد الصلاۃ، نماز باطل ہو جائے گی۔ ہاں، قیاس دیکھو، عقل مندی دیکھو، شہید کا خون جس کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ کی طرف سے بشارت ہو جاتی ہے کہ اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، جا تو بغیر حساب و کتاب کی جنت کے اندر داخل ہو جا، اس خون کے بارے میں تم یہ کہتے ہو، لیکن پتہ نہیں تمہیں اپنے گھر کے کتوں سے کیوں اتنا پیار ہے کہ کتا نالی سے نکلے اور اپنے آپ کو چھٹک دے اور اس کے پانی کے ناپاک، نالی کے ناپاک چھیٹے اگر تمہارے کپڑوں پہ آ جائیں تو سوئی کے سوراخ کے برابر اگر وہ چھیٹے ہیں، 1000 سے بھی زیادہ وہ چھیٹے تمہارے کپڑوں پہ آ جائیں، اگر اس حال میں تم نماز پڑھنا چاہو تو جازت سلات ہوں، نماز ہو جائے گی۔ یہ ہم سے کہتے ہیں، ہم سے مراد ہماری جماعت سے، کہ غلاظت تمہارے ہاں بھری ہوئی ہے، اپنے گھر کی گندگیاں ہمارے دروازے پہ ڈالنے کی کوشش مت کرو۔
بہت سہ لیے ہیں. حدیث رسول پر اب جرم نہ کرو, ظلم نہ کرو حدیث رسول پر. کیا جواب دو گے قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارے تم اپنے اماموں کو جواب نہیں دے پاؤ گے جس بزرگ کو تم مانتے ہو. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجرم نہیں تھے, وہ تو اہل حدیث تھے. یہ کہہ کر گئے تھے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی, جب صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے. صحیح حدیثیں موجود ہیں, کیوں نہیں اپناتے ہو؟ ہم مانتے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تم سے زیادہ, اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب صحیح حدیث آ جائے تو اس پر عمل کرنا. الحمدللہ ہمارا عمل ہے صحیح حدیثوں کی. قیامت کے دن تم نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے, اپنے امام کو منہ نہیں دکھا سکو گے. بس ایک قیاس میں نے بتا دیا, اور پھر اس سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت کا اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت کا اندازہ لگا. اور پھر بھی کتنے مسئلے ایسے ہوتے میرے بھائیو کہ ہم کسی فقیہ کی بات نہیں مانتے, کسی فقیہ کی بات نہیں مانتے, کیونکہ جب حدیث رسول آ جائے تو حق بھی نہیں بنتا کہ کسی کی بات مانی جائے. یہی درس ہے بخاری کا, اسی حدیث کا جس کے اندر نیت سے تعلق ہے. تھوڑی سی بات میں علم کے تعلق سے کہہ دینا چاہتا ہوں, کیونکہ بخاری کی میں سمجھتا ہوں پڑھنے والی طالبات 5-6-10 ہوں گی, اور لڑکیاں جو پڑھ رہی ہیں وہ محروم نہ رہیں ہماری تقریر سے, اور طالبات جو پڑھ رہی ہیں وہ محروم نہ رہیں. میں ایک بات کہہ دیتا ہوں, سنیں. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, ابھی تک آپ کے کانوں میں شاید نہ آئی ہو, علم ایک روشنی ہے. دماغ کو بھی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے. میں آپ سے پوچھوں ایک بات, ذرا مسئلہ بتائیے, آنکھ کا کام کیا ہے؟ آپ کہیں گے دیکھنا. آنکھ حقیقت میں دیکھتی ہے؟ ابھی لائٹ گئی تھی مجھے تو کچھ نہیں دکھ رہا تھا. اگر آنکھ کا کام دیکھنے کا تھا یا دیکھنے کا ہے تو پھر آپ مجھے کیوں نہیں دکھائی دے رہے تھے, آپ کو میں کیوں نہیں دکھائی دے رہا تھا, پھر یہ روشنی کیوں جلائی گئی؟ اگر آنکھ کا کام دیکھنے کا ہے تو پھر اس روشنی کی کیا ضرورت, وہ کام آنکھ کیوں نہیں کرتی؟ پتا یہ چلا کہ آنکھ کو بھی ضرورت ہے ایک خارجی روشنی کی, تنہا آنکھ کافی نہیں ہے. تنہا آنکھ کافی نہیں ہے, آنکھ کو بھی دیکھنے کے لیے ضرورت ہے خارجی روشنی کی, ایک باہری روشنی کی جو آؤٹ سائڈ سے آتی ہو. ایسے اللہ نے انسان کو دماغ دیا ہے دماغ, لیکن تنہا دماغ کافی نہیں ہے, اس دماغ کو ضرورت ہے ایک روشنی کی, اور وہ روشنی ہے علم, وہ روشنی ہے علم. جب تک اس دماغ کو علم سے تعلیم سے روشن نہیں کرو گے دماغ روشن نہیں ہوگا. جیسے اس آنکھ کو سورج کی روشنی یا لائٹ کی روشنی سے جب تک آپ اس کو سامنے نہیں کرو گے تب تک آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے, اسی طریقے سے تنہا دماغ کافی نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی, بلکہ اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی ہے کہ اے نبی تم یہ دعا مانگا کرو, رب زدنی علما, اے اللہ تم میرے علم کے اندر زیادتی عطا فرما. ہر خطبے کے بعد میں یہ دعا پڑھتا ہوں, آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ یہ دعا پڑھیں. ہماری طالبات آئی ہیں عزیز, وہ ان کو بھی میں کہوں گا کہ اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لے, رب زدنی علما, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بڑی اچھی دعائیں ہیں. جب آپ یہ دعا پڑھیں گی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, تو انشاءاللہ آپ کی قوت گویائی بھی اچھی ہوگی, آپ اپنی بات لوگوں کو سمجھا سکیں گی. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انگارا منہ میں رکھ لیا تھا اور ان کے منہ زبان میں لکنت آ گئی تھی, تو انہوں نے یہی دعا کی تھی کہ اللہ میری زبان کی لکنت کو کھول دے, رب اشرح لی صدری, میرے لیے میرے سینے کو کھول دے, ویسر لی امری, میرے سارے معاملات میرے لیے آسان فرما دے, وحلل عقدۃ من لسانی, اور میری زبان کی گرہ کو لکنت کو کھول دے, یفقہوا قولی, تاکہ لوگ میری بات سمجھنے لگے. علم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ قرآن میں سب سے پہلی جو آیت اللہ رب العالمین نے نازل کی وہ اسی علم کے تعلق سے. حج کرنے کے لیے بہت سے لوگ گئے ہوں گے, کسی نے دیکھا ہے غار حرا؟ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ گئے ہوں گے, میں تو خیر اس جگہ تک نہیں جا سکا, لیکن حدیثوں کی کتابوں میں جو پڑھا کیسا نشیب و فراز علاقہ تھا, کہیں اوپر تو کہیں بالکل نیچے,
آج بھی اس موجودہ دور کے اندر لوگ اس جگہ جاتے ہیں تو ڈر سا محسوس کرتے ہیں. 1400 سال پہلے جب زمانے نے اتنی ترقی نہیں کی تھی, اللہ کے رسول اکیلے تنہا اس لائٹ اور کیم اور یہ ٹیو لائٹ اور کمکموں کے زمانے میں نہیں, اس اندھیرے کے زمانے میں جب لائٹیں نہیں تھیں اور سعودیہ کی سڑکیں ایسی نہیں بنی تھیں, آپ چار چار چھ چھ دس دس دن کا کھانا لے جایا کرتے تھے اور اس غار حرا میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. یہ نبی بننے سے پہلے کا واقعہ ہے, یعنی پھر بھی آپ نے اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو سرگرم رکھا. یہ الگ بات ہے کہ طریقہ وہ تھا جو آپ سے پہلے نبی کا تھا, آپ اسی نبی کے متبع تھے اس وقت, آپ نے وہی طریقہ اپنایا جس طریقے پر دین ابراہیمی میں جو طریقہ رائج تھا, آپ اس طریقے پر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. اس میں کئی کئی دن کا کھانا لے جاتے تھے. اچانک حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسانی شکل میں آئے, نہیں جانتے تھے اللہ کے نبی کون ہے, کیسے آ گیا, کون ہے, نہیں جانتا ہوں, یہاں تو کسی کو پتا نہیں, میری بیوی خدیجہ کے علاوہ اس کو پتا کس نے بتا دیا. آتے ہی اس نے کہا اقرا یا محمد, اٹھاؤ بخاری کتاب و بدل وہی. یہ الفاظ وہی ہیں جو اس حدیث کے بعد فوراً امام بخاری ان الفاظوں کو لاتے ہیں. حضرت محمد رسول اللہ سے کہا جا رہا, فرشتہ کہہ رہا جبرائیل, جبرائیل امین اقرا یا محمد, اے محمد پڑھو. 40 سال ہو چکی ہے, بلکہ مولانا میرے استاذ مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ دن تک لکھا ہے, 40 سال 2 مہینے اور کچھ دن یہ وحی کو گزر, 40 عمر ہو گئی, وہ فرشتہ آیا جبرائیل امین اور کہا اقرا یا محمد, اے محمد پڑھو. آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے, آپ کو آپ کے باپ نے پڑھا, آپ کے باپ تھے ہی نہیں, ماں تھی تو 6 سال کی عمر میں وہ بھی چلی گئی, 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی چلے گئے, پڑھائے کون. آپ نے فطری طور پر جو جواب دینا چاہیے تھا وہ جواب دیا, مانا بقاری, آیا جنبی آدمی میں تجھے جانتا تو نہیں کہ تو کون ہے, آئے پڑھنے کے لیے کہنے والے میں کیا پڑھوں, مانا بقاری میں تو پڑھا ہوا نہیں, مانا بقاری میں پڑا ہوا نہیں. حضرت جبرائیل نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد نبی اکرم کو اپنے سینے سے لگایا اور کس کے دبایا, زور سے دبایا, طاقت تو تھوڑی سی طاقت سے دبایا. اس تھوڑی سی طاقت کا بھی حال یہ تھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لقد خشیت علی نفسی, مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے. الفاظ بخاری کتاب بدل وحی کے ہیں. آئے علم سے غافل رہنے والوں اور اپنے بچوں کو کتاب و سنت کے علم سے دور رکھنے والوں یا علم کے لیے مدرسوں کی مخالفت اگر کوئی کرتا ہے تو مخالفت کرنے والوں ذرا سوچو تو صحیح, علم تو وہ طاقت تھی. اللہ کے رسول نے جب مسجد نبوی بنا کر تیار کی تو آپ کو سب سے پہلے مدرسے کی ضرورت پڑی, تو آپ نے مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترا قائم کر دیا جس کو صفہ کہا جانے لگا, اور اس پر جب لوگ پڑھنے لگے تو انہیں کو اصحاب صفہ کہا جانے لگا. نبی اکرم کے 116 17 بلکہ ایک روایت کے مطابق 119 تک صحابہ کا ذکر ملتا ہے. یہ لوگ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے, اللہ کے نبی ان کو قرآن پڑھایا کرتے تھے, جو نبی پر اترتا تھا وہ ان کو سکھایا کرتے تھے. کچھ کافر آئے کہ اللہ کے نبی ہمارا قبیلہ اسلام کی طرف مائل ہونے والا ہے, میں چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو آپ ہمارے یہاں بھیج دیں تاکہ وہ اسلام کی دعوت دیں اور ہمارا قبیلہ اسلام لے آئے. اللہ کے نبی نے 70 صحابہ کو جن کا لقب قرہ تھا, ان 70 قاریوں کو قرہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ ان کا قبیلہ اسلام کی طرف مائل ہونے والا ہے, اگر مائل ہو گیا تو یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی, جاؤ تم اسلام کی ان کو دعوت دینا, زبردستی تم ان کے ساتھ نہ کرنا. وہ لوگ 70 قاریوں کو لے کے چلے, لیکن ایک بیابان جنگل میں پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے دھوکا دیا, اور ایسا دھوکا دیا کہ ہمارے 70 نبی کے 70 صحابہ کو راستے ہی کے اندر ایک ایک کر کے قتل کر ڈالا, اپنے ساتھیوں کو بلا لیا جو پہلے ہی سے چھپے ہوئے تھے, اور 70 قاریوں کو شہید کر دیا گیا. وہ میرا نبی جو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے, آپ نے جب یہ دیکھا کہ یہ علم کا سرمایہ ختم ہو گیا ہے, یہ علم حاصل کرتے اور دوسرے ملکوں میں جاتے, دوسری بستیوں میں جاتے اور اسلام کی دعوت دیتے, یہ علم کا اتنا بڑا نقصان جب آپ نے محسوس کیا تو وہ رحمت للعالمین میں نے بھی اپنی رحمت کے تقاضے کو بالائے طاق رکھتے کرتے ہوئے تھوڑی دنوں کے لیے رحمت کو بھول گئے اور ایک مہینے تک برابر ہر نماز کے اندر قنوت نازلہ پڑھنے لگے اور رکوع کے بعد یہ دعا کرنے لگے اللہم شدد شملہم وفرق جمعہم، ایک ایک کر کے بعد دعا کرنے لگے اللہ تو ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اللہ تو ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، اللہ تو ان کی جماعت میں تفریق پیدا فرما دے، اللہ تو ان کی جمعیت کو مٹا دے، ہلاک کر دے، برباد کر دے۔ وہ نبی جس نے کبھی کسی کی ہلاکت و بربادی کی دعا نہ کی ہو، علم کا اتنا بڑا نقصان دیکھا تو ہلاکت و بربادی کی دعائیں کرنے لگے، مت دعائیں کرنے لگے۔ ایک مہینے تک قنوت نازلہ برابر پڑی، آئے میرے بیت الحمد مسجد کے نمازیوں اور دور دراز سے آنے والوں، آئے کراچی کے باشندوں ان مدرسوں کی قدر کر لو، اور جو یہ مدرسے چلا رہے ہوں چلا رہی ہوں ان سب کی حوصلہ افزائی کرو۔ تو میں نہیں معلوم مدرسوں کی ناقدری کیسی ہوتی ہے اور مدرسوں کی قدر کیسی ہونی چاہیے، ہم بھارتیوں سے ہم ہندوستانیوں سے پوچھو کہ ایک ایک مدرسے کے لیے کتنا لڑنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں آپ کی آزادی ہے، مدرسے قائم ہیں، ان کی قدر کر لو، ان کی قدر کر لو، ورنہ آئندہ آنے والی نسل تمہیں کبھی معاف نہ کرے گی، آئندہ آنے والی نسل تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میرے بھائیوں مجھے شاعر کا یہ شعر یاد آتا ہے کہ مدرسوں سے ہی تو انسانیت ملتی ہے، یہیں سے تو باقاعدہ انسان کے اخلاق و کردار سمجھتے ہیں، سنبھلتے ہیں۔ یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ ان مدرسوں کی قدر کرو، یہ علم کا مقام ہے، علم کی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول کو غصہ بھی، یعنی آپ کی آنکھیں جو سرخ ہوئیں تو اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ تم نے علم کی توہین کی ہے، میرے 70 قرآ کو تم نے شہید کر ڈالا ہے، ان کو قتل۔ ایک مہینے تک برابر قنوت نازلہ پانچوں وقت کی نمازوں میں آپ نے پڑھی۔ پکڑا جبرائیل نے کہا اقرا یا محمد، دوبارہ چھوڑ دیا، دوبارہ کہا اے محمد پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آ فرماتے ہیں کیا پڑھو، پھر تم کہہ رہے ہو پڑھنے کے لیے، ارے میں نے کہا نا مانا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیا پڑھوں؟ کیا کہتے ہو تم مجھ سے پڑھنے کے لیے؟ مانا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، نہیں جانتا پڑھنا لکھنا، پیدا ہوا تو باپ نہیں، 6 سال کا ہوا تو ماں نہیں، 8 سال کا ہوا تو دادا انتقال کر گئے، کون پڑھا ہے مجھے؟ نہیں پڑھاؤں میں، کیا پڑھوں؟ اس نے پھر پکڑا، بخاری کتاب و بدل وحی کے الفاظ دیکھو، پکڑ کے پھر دبایا اور ایسا دبایا کہ اللہ کے نبی پھر فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے، میری جان نہ چلی جائے۔ پھر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ غور کیجئے یہ بار بار حکم کیوں دیا جا رہا ہے، تعلیم کے مقام کو بتانے کے لیے، علم کی قدر کرنے کے لیے کہ دیکھو پڑھنے کا حکم کتنا دیا ہے۔ اور جب اللہ نے جو حکم جبرائیل کو دیا جبرائیل وہی کر رہے ہیں، یعنی علم کے بارے میں بار بار متوجہ کر رہے ہیں، پڑھو پڑھو پڑھو، یعنی علم اتنا ضروری ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے نماز کا حکم نہیں دیا، روزے کا حکم نہیں دیا، زکات کا حکم نہیں دیا، نبی اکرم کو جب نبی بنایا تو نبوت کا تاج پہنایا، تو علم کی معراج سے نوازتے ہوئے اور علم کی آیتوں سے نوازتے ہوئے، اور علم کی آیتیں اس پر نازل کی جا رہی ہیں جو خود پڑھا ہوا نہیں ہے۔ اقرا یا محمد پڑھو، پھر آپ نے کہا مانا بقاری، اس نے پھر پکڑا، پھر دبایا، پھر چھوڑا، پھر یہ آیتیں نازل کی، پھر یہ آیتیں بتائیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، ایک ایک لفظ پر غور کرو، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اے نبی اسے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا۔ عرب کے لوگ سب کچھ مانتے تھے، انکار کرتے تھے ہر چیز کا، لیکن اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ کائنات کا خالق اللہ ہے۔ زمین و آسمان کا خالق کون ہے پوچھو تو کہیں گے اللہ، پانی کون برساتا ہے نبی پوچھو تو کہیں گے اللہ، چونکہ وہ یہ جانتے تھے۔ ایک چھوٹی سی سوئی کپڑا سینے والی دھاگا ڈال کر اور ایک ماچس کی وہ تیلی جو دیا سلائی کے کام آتی ہے لکڑی جلانے کے، جب کسی بغیر بنانے والے کے بن نہیں سکتی، تو اتنی بڑی زمین اور اتنا بڑا آسمان اور وہ چاند جو ہماری موجودہ زمین سے 2,40,000 میل کی اونچائی پر، اور وہ سورج جو ہماری موجودہ زمین سے تقریباً 9,30,00,000 میل کی بلندی پر، اور وہ سورج جس کے اندر 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی پائی جاتی ہو، یہ سورج اور یہ چاند ستارے یہ بغیر کسی بنانے والے کے کیسے بن سکتے ہیں؟ اس لیے تعلیم عرب کے بدو، عرب کے گواہ،
سوال عرب کے دیہاتیوں کے ذہن میں آ سکتی تھی اور آسانی سے بیٹھ سکتی تھی، اس لیے وہ تعلیم دی جا رہی ہے جو وہ سمجھ جائیں۔ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے استاذ یا استانی کو بچے کی لیاقت دیکھنی چاہیے کہ وہ کس معیار کے ہیں، یعنی چھوٹے بچے ہوں تو ان کو ڈائریکٹ ایپل منی سیب نہ پڑھائیں بلکہ پہلے اے بتائیں، اس کی پہچان بتائیں۔ یہ ہمیں علم، یہ ہمیں نتیجہ نکلتا قرآن کی سائز سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے عرب کے لوگوں کا مزاج سمجھاتا کہ وہ کس چیز کو قبول کر سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے کہا جا رہا پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ساری چیزیں بغیر پیدا کرنے والے کے یا بغیر بنانے والے کے بن نہیں سکتی ہیں۔ چھوٹی سی سوئی تک بغیر موجود کے وجود میں نہیں آ سکتی ہے، تو اتنا بڑا زمین و آسمان کیسے آ جائے گا؟ سب سے پہلے تعلیم۔ پھر کہا خلق الانسان من علق، لوتھڑے سے پیدا کیا۔ کون نہیں جانتا کہ میاں بیوی کے تعلقات جب قائم ہوتے ہیں اور نطفہ رحم مادر میں جاتا ہے تو ایک لوتھڑا بن جاتا ہے۔ پھر کہا اقرا وربک الاکرم، اکرم کے لفظ پر غور کرو، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہاں علم بالقلم بھی آیا ہے، پڑھو اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ قلم کا ذکر، یعنی لکھو، پڑھنا اور لکھنا دونوں قرآن سکھلا رہا ہے۔ اقرا، پڑھتے جاؤ، وربک الاکرم، تیرا رب بڑا کرم والا ہے۔ دیکھیے تعلیم کا معاملہ آیا تو اکرم کہا اللہ نے، کریم نہیں کہا کہ میں بہت کریم ہوں، بلکہ کہا اکرم، بڑا ہی کرم والا ہوں میں، جیسے کبیر مانی بڑا اور اکبر مانی بہت بڑا۔ اللہ نے کیا کہا؟ میں نے تمہیں قلم کے ذریعے لکھنا سکھلایا، یہ میں میری کریمی نہیں ہے بلکہ میری اکرمیت ہے، یہ میرا بہت بڑا کرم ہے تمہارے اوپر۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول کی بیویوں کی تعداد ایک حدیث میں 9 اور ایک حدیث کے اندر 11 آتی ہیں، لیکن بیک وقت جو زندہ رہی نبی کے ساتھ وہ 7 بیویاں بیک وقت رہی۔ آپ کی 9 کی روایت بھی آتی ہے، 11 کی بھی آتی ہے، اور ماریہ قبطیہ کو جوڑ لیا جائے جو باندھی تھی، مقوقس ملک شام کے بادشاہ نے تحفتاً بھیجی تھی، اگر اس کو بھی جوڑ لیا جائے تو تعداد 12 تک پہنچ جاتی ہے، اور ہندو دھرم کی کتابوں میں 12 بیویوں کی بشارت موجود ہے کہ آخری نبی کے پاس 12 بیویاں ہوں گی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کی 11 بیویوں میں سے 3 بیویاں آپ کی ایسی ہیں، میری طالبات عزیز بہنیں میری غور کریں جنہوں کو بخاری کی سند مل رہی ہے، فضیلت کی ڈگری جو حاصل کر کے جا رہی ہیں، غور کریں، اللہ کے رسول کی 9-11 بیویوں میں سے 3 بیویاں آپ کی، 3 ازواج مطہرات آپ کی ایسی تھیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر خود اپنے ہاتھ سے پورا قرآن لکھا تھا۔ ظاہر ہے جو لکھتی ہو قرآن اس نے پڑھا بھی ہوگا، کیونکہ جب پڑھنا نہیں جانے گا تو لکھے گا کیسے؟ یعنی میرے بھائیوں، انہوں نے قرآن کو اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، اپنے ہاتھ سے پورا قرآن، ان لکھا ہوا قرآن آج بھی مصر کے میوزیم کے اندر موجود ہے، جو ان 3 بیویوں نے لکھا تھا ان کی ہاتھ کی کتابت کے ساتھ۔ یعنی علم لڑکیوں کے لیے بھی ضروری ہے، علم قرآن اور علم حدیث عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، اور یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا، آپ ہماری قوم کی بچیوں کو دین علم سے روشناس کرائیں، ورنہ ماحول میرے بھائیوں نہیں دکھتا ہے، جا کر دیکھ لو۔ اور میں نے تو سنا ہے، یہاں تک اللہ بہتر جانے، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، کہ مولوی صاحب ابھی آپ اگر رکتے ہیں اور 31 دسمبر تک آپ رک کے دیکھیے گا، جب 1 جنوری آنے والا ہو، یہاں بیئر بار چلتے ہیں، ڈانس کلب چلتے ہیں، اور کلفٹن جیسے علاقوں میں جینز کی پینٹ اور آدھے آدھے کپڑے پہن کر لڑکیاں ایک دوسرے کے گلوں میں ہاتھ ڈال کے ڈانس کرتی ہیں۔ میرے بھائیو، شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے ہمیں اور آپ کو سب کو۔ اس ملک کا نام اللہ کے نام پر بنایا گیا تھا، مجھے یاد ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بچوں نے اس ملک کا نام تقسیم آزادی کے بعد پاکستان رکھا تھا۔ یہ پاک کا نام، رسوا نہ کرو، ذلیل نہ کرو، اس پاک نام کے ساتھ کھلواڑ مت کرو جو اللہ کے نام پہ بنایا ہے۔ عزت و آبرو کو بچو، ہم لوگ لڑتے ہیں آپ کے لیے، برائیاں سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، جبکہ یقین مانیے آپ 2 مرتبہ میرے پاس آئیے، یہ نعیم بھائی کے گھر پہ میری اٹیچی رکھی ہوئی ہے، میرے پاس لندن کا، برٹین اور برطانیہ کا اسپانسر لیٹر آیا ہوا ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ نے مجھے بلایا، میں نے نئی دلی میں یو کے ایمبیسی کے اندر درخواست دی، اپیل کی، گیا انٹرویو میں، انہوں نے میرے پاسپورٹ پر ویزے دیکھے، پاکستان گئے تھے، میں نے کہاں گیا تھا، کتنے دن رہے، میں نے کہا اس میں لکھا ہوا ہے، آپ یقین ماننا صرف پاکستان کا ویزا چپکنے کی وجہ سے ہم کو ویزا نہیں ملا لندن کا۔ اس کا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ بے انصافی ہوئی، میں اس کو دوسرے معنی میں بھی لیتا ہوں کہ وہ روب و دبدبا ہے آپ کا ان کے دلوں پر. میں کیوں کہوں روب و دبدبا ہے، لیکن اس روب و دبدبے کو ایمان کے ساتھ قائم رکھو، ایمان کے ساتھ قائم رکھو. کائنات کی کوئی طاقت تمہیں جھکا نہیں سکتی. علامہ احسان اللہ ظہیر کے ان جملوں کو یاد کرو جو یہ کہہ کر وہ گئے تھے کہ تم 313 تھے جب تو کوئی ٹیڑھی نظر کر کے دیکھنے کی جرت نہیں کرتا تھا، اور اس وقت کہا تھا 10 کروڑ، آج میں نہیں جانتا ہوں کس نے تعداد میں. اللہ تو ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ تو ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرما، اعلی علین کے اندر ان کو جگہ عطا فرما، ان کی روح کو جگہ عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما. اس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں جس کے پاس ایمان تھا، آرزو تھی، تمنا تھی، اور جو وہ موت چاہتے تھے اللہ نے اس موت سے ان کو نوازا بھی تھا. ایسی موتیں بہت کم آتی ہیں، بہت کم آتی ہیں. قدر کر لو. میں روننے لگتا ہوں، میرا دل اندر سے رونے لگتا ہے. ہم لوگ ان کی تقریریں سن کر جوش میں آئے، ہمارے یہاں بے شرمی و بے حیائی پھیلے. کیا معاملہ ہے؟ کل میں نے آصف کالونی میں خطبہ دیا قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے، یہی پر آ کر میں نے کہا تھا نساء کاسیات ناریات مائلات ومملات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا، رواه مسلم في كتاب اللباس والزینہ. غور کرو میرے بھائیو امام مسلم کے ان الفاظ پر جو اللہ کے نبی نے کہا، زمانہ آ جائے گا کہ عورتیں کپڑے پہنیں گی. میری بہنوں، میری قوم کی بیٹیوں، عزیز طالبات، سرت فراغت لینے کے بعد پھیل جاؤ پاکستان کے ایک ایک شہر میں، چلے جاؤ چپے چپے پر، اور بگڑی ہوئی ان خواتین کو ایمان بتاؤ، ان کو اسلام بتاؤ، ان کو پردہ بتاؤ، ان کو حیا بتاؤ. وہ حیا بتاؤ جو حضرت فاطمہ کے پاس تھی، وہ حیا بتاؤ جو ام خلاد کے پاس تھی، جو کہا تھا کہ تیرا بیٹا میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا، آئی چہرہ چھپا ہوا ہے، ہاتھ میں دستانے پہنے، پیروں میں موزے، اور اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھ رہی ہے. کہنے والے نے کہا کہ ماں ہے تو اس خلاد کی؟ کہا ہاں. کہا اپنے بیٹے کو چہرہ کھول کے دیکھ لے، چادر اوڑھ کر صحیح نہیں دیکھ سکے گی. ابو داؤد کتاب الجہاد کی روایت اٹھا کر دیکھو میرے بھائیو، اس نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو، میں تمہارے سامنے چہرہ کھول کر اپنے بیٹے کی لاش دیکھوں اور تم یہاں موجود ہو؟ میں نے میدان جنگ میں اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنا پردہ نہیں کھو سکتی، اپنی حیا نہیں کھو سکتی، اپنی شرم نہیں کھو سکتی. اگر اتنا ہی تمہیں رحم ہے میرے بیٹے کا تو آپ یہاں سے دور ہو جاؤ، پردے میں ہو جاؤ، مجھے چھوڑ دو، میں بیٹے کی لاش کو دیکھ لوں. سب چھوڑ دیتے ہیں، اکیلا تنہا کر دیتے ہیں. اس نے چہرہ کھولا، اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آئے، سر آسمان کی طرف کیا، آنکھوں میں اپنے آنسوؤں کو پی جاتی ہے اور کہتی اللہ میرے بیٹے کی شہادت کو قبول فرما لے، اور اس کے بدلے میں تو اس کی ماں کے لیے بھی اس بیٹے کو نجات کا ذریعہ بنا دے. یہ ہوتی ہے صبر والی مائیں، یہ ہوتی ہیں اپنی بیٹوں کے بارے میں اس طریقے کی دعا کرنے والی مائیں. ہم نے کیا پلایا ہے، کون سی گھٹی دی ہے، کون سا ہم نے نمک کھلایا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے، سمجھ میں نہیں. آج وہ نسلیں پیدا کیوں نہیں ہو رہی ہیں ہمارے مدرسوں سے، آج وہ علماء پیدا کیوں نہیں ہو رہے ہیں ہمارے مدرسوں سے جس کی ضرورت تھی. ابن تیمیہ، ابن قیم، احمد ابن حنبل، احسان الہی ظہیر، ایسی شخصیتیں آج کیوں نہیں جنم لے رہی ہیں؟ اللہ سے دعا کرو، اللہ اگر یہ مال حرام کھانے کی وجہ سے یہ برکت اٹھ گئی ہے تو ہمیں حلال روزی کھانے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے رگ رگ کے اندر اللہ تو حلال کھوری پیدا فرما دے اور حرام کھوری سے ہمیں بچا دے. کبھی بیان کروں گا حلال کھوری کی برکت کیا ہوتی ہے. میرے پیارے ساتھیو، پھر میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اس طرف کہ علم کے اندر بڑی برکت ہے. علم کے اندر یحییٰ نام کا ایک شخص تھا، امام مالک کا درس میں شریک ہوا کرتا. میری عزیز طالبات سنو اس واقعے کو، امام یحییٰ نام کا ایک شخص تھا یحییٰ، اور امام مالک کے درس میں شامل ہوتا تھا. ایک بار پتا چلا مدینہ میں مسجد نبوی کے اندر کہ کوئی ہاتھی آ گیا ہے باہر. ہاتھی کا شور سنا، سارے بچے درس چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اور ہاتھی دیکھنے لگتے، کیونکہ ان کے ملک میں کبھی ہاتھی نہیں ہوتا تھا تو ہاتھی کبھی انہوں نے دیکھا نہیں تھا. یحییٰ بیٹھا رہا. امام مالک نے کہا یحییٰ تم کیوں نہیں گئے، تمہارے ملک میں بھی تو ہاتھی نہیں پایا جاتا ہے، تم کیوں نہیں گئے؟ یحییٰ کی آنکھوں میں آنسو اور روتے ہوئے کہا امام صاحب سے، استاذ محترم، میری ماں نے اتنی دور سے مجھے ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے. میں اتنی دیر میں جتنی دیر میں ہاتھی کو دیکھوں گا آپ کی زبان سے نکلنے والی کوئی مبارک بات میرے ذہن سے نہ نکل جائے، کہیں وہ چھوٹ نہ جائے جو آپ کے درس سے خالی ہو جائے. اس طرح علم آتا ہے، اس طرح علم. میری طالبات، عزیز طالبات، دل چاہتا تھا کہ تم سے روبرو ہوں، دل چاہتا تھا کہ پردے کی اور سے میں تمہارے بیچ میں ہوں، تم مجھ سے کچھ پوچھو میں تم سے کچھ کہوں. اپنے دل کی کچھ بھڑاس نکلتی تم سے پوچھا جاتا، صلاحیت تمہاری دیکھی جاتی، کچھ مفید مشورے تم کو دیے جاتے، کچھ سیکھا جاتا، کچھ سکھایا جاتا. میری تمنا یہ تھی، لیکن چلو کوئی بات نہیں، پھر کبھی دیکھیں گے انشاءاللہ اگر زندگی رہی. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں میری عزیز طالبات، تم پڑھنے آئی ہو، پڑھ کے جا رہی ہو، جو آس لگائے بیٹھی ہوئی آج امت اسلامیہ کی بہنیں ہماری مائیں، اس کو کبھی مٹنے نہ دینا، اس کو کبھی دور نہ ہونے دینا، کبھی دور نہ ہونے دینا. بس علم کی قدر کرنا، علم کی قدر. غریبی تمہاری علم کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے پائے. اکثر ایسا ہوتا ہے، میں آپ کو بتا دوں، میں بتانا نہیں چاہتا تھا یہ بات، ایک دور میرے سامنے بھی ایسا آیا کہ میں بھی ہاتھ دھو بیٹھا تھا کہ اب نہیں پڑھوں گا. کیوں؟ کیونکہ سرمایہ نہیں تھا. میرے محلے والوں کو، میرے گاؤں والوں کو جب پتا چلا، شہر وٹاوا والوں کو، جرجی صاحب رک رہے، کہا کہ پتہ نہیں اللہ جانے اللہ اس کو کیا بنایا عالم فاضل، نہیں جانتے تھے کہ مقرر بن جائے گا، خطیب بن جائے گا. پورے اٹاوا سے میرے لیے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، آج میں جس پوزیشن پر ہوں آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، میں کبھی اس کو فراموش نہیں کر سکتا ہوں. تکبر اللہ کے لیے، میں اپنی اس حیثیت کو بتانے میں مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی ہے. ایک دن وہ تھا کہ میں لوگوں کے چندوں سے پڑھا ہوں، ان کے تعاون سے پڑھا ہوں، آج اللہ نے اس منزل تک پہنچایا. میری ماں نے اپنے کان کے بندے اور زیور اور پورے کنگن سب کچھ بیچ کے مجھے پڑھایا. پڑھ گیا. غریبی کبھی راہ میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. مجھے ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ کی سیرت کا واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک بار ٹرین میں چل رہے تھے، سفر کر رہے تھے، ایک جوتا ان کا غائب ہو گیا، ایک پیر میں دوسرا جوتا لیے اتر رہے ہیں. پھر سوچتے ہیں کہ چلو اس کو پھینک دوں، کیا کروں گا، بہتر ننگے پیر رہوں. کسی بنیے نے ان سے کہا، ملا جی جوتا پھینکو مت، لے لو، اس کی جوڑی مل جائے گی. پہلے زمانے میں جوڑی مل جاتی تھی، دو نہیں ایک جوتا بھی مل جاتا تھا، ملا لیا جاتا تھا کہ جوڑی مل جائے گی، 54 میں مل جائے گی، جاؤ لے لو. ثناء اللہ مرسری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اس چار آنے کا انتظام میرے پاس 6 مہینے تک نہیں ہو سکا. ایسے لوگ کچھ بن کے نکلے ہیں، ان لوگوں نے کچھ کام کیا ہے. عزیز طالبات، دنیا کا مال و دولت کہیں ہمیں دین سے غافل نہ کر دے. کل کی تقریر میں میں نے ایک واقعہ سنایا تھا، آج وہ دلچسپ واقعہ میں چاہتا ہوں میں آپ سب کے سامنے رکھ دوں، تاکہ دنیا کی حیثیت اور اس کا معاملہ ہمارے پاس، ہمارے سامنے آ جائے کہ کیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا عبداللہ، اور عبداللہ کا بیٹا تھا سالم. تو اب سلسلہ نسب کیا ہوا، سالم ابن عبداللہ ابن عمر. حضرت سالم یا حضرت عمر فاروق کے کون ہوئے رشتے میں؟ پوتے. سالم کا باپ عبداللہ، عبداللہ کے باپ حضرت عمر. دادا نے کیا چھوڑا؟ کچھ نہیں. بیٹا غریب عبداللہ، اور عبداللہ نے کیا چھوڑا؟ کچھ نہیں. سالم بالغ ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور اس دور کے امیر کون ہے؟ ہشام ابن عبد الملک. خلیفہ کون ہے اس علاقے کا؟ ہشام ابن عبد الملک. یہ بھائی بھائی گزرے ہیں، ہشام، سلیمان، ولید، یہ سب بھائی بھائی گزرے ہیں. ہشام ابن عبد الملک اس دور کا خلیفہ ہے. خلیفہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، اور حضرت عمر فاروق کے پوتے سالم ابن عبداللہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. لیکن سالم ابن عبداللہ کے جسم پر ایک پھٹا پرانا احرام بندھا ہوا ہے، جس میں پیوند لگے ہوئے ہیں، اور جس کی قیمت 12 روپے سے زیادہ نہیں تھی آج کے اس ٹائم کے لحاظ سے. 12 تو نہیں 24 مان لو، انڈیا کی 12 روپے کے حساب کی بات کر رہا ہوں میں، اب کرنسی تھوڑی سی وہ ہے، 24 روپے مان لو، 20 روپے مان لو، یعنی بالکل گھٹیا قسم کا لباس پہنے ہوئے تھے. سالم ابن عبداللہ کے اس لباس پر خلیفہ ہشام ابن عبد الملک کی نظر پڑ جاتی ہے، اور پوچھنے لگتا ہے، یہ آدمی جو اتنا پھٹا پرانا احرام باندھے ہوئے آیا، یہ کون ہے؟ میں پہچانا نہیں اس کو. لوگوں نے بتایا کہ ہشام ابن عبد الملک یہ حضرت عمر فاروق کا پوتا حضرت سالم ابن عبداللہ ہے. سالم ابن عبداللہ ہے. حضرت سالم ابن عبداللہ کا نام سنتے ہیں تو حضرت ہشام ابن عبد الملک ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، تم سالم ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، لیکن میں نے آپ کو پہچانا نہیں. ہشام ابن عبد الملک نے کہا کیا تم مجھے پہچانے نہیں؟ کہا نہیں، یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہاں تو سب برابر ہیں، کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں، پھر میں آپ کو کیسے پہچانوں؟ بس میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ بھی میری طرح اللہ کے ایک بندے ہیں. ہشام ابن عبد الملک نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن میں اپنا تعارف کرا دیتا ہوں، میں خلیفہ ہوں، امیر المومنین ہوں، امیر المسلمین ہوں، میں ہشام ابن عبد الملک ہوں. حضرت سالم ابن عبداللہ کہتے ٹھیک ہے، آپ بھی تو اسی در پہ آئے ہیں جس در پہ میں آیا ہوں، پھر خصوصیت کیا رہی آپ کی؟ آپ کو بھی تو اسی کی عبادت کرنا ہے جس کی مجھے کرنا ہے. کہا ہشام ابن عبد الملک نے ہاں اے سالم ابن عبد اللہ تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن میں خلیفہ ہوں اس لیے میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا؟ کیا ہے وہ سوال؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری کچھ مدد کروں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ تمہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے. فسلنی حاجتن، اگر کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ، میں تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا. میری بہنوں غور سے سننا، غریبی کبھی تمہارے علم کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے پائے. پھر یہ دیکھو کہ دنیا کی محبت کہیں تمہیں غافل نہ کر دے اس دین سے. سالم ابن عبداللہ نے سے ہشام ابن عبد الملک نے کہا، جواب کیا دیا؟ سلی حاجتن، اگر کوئی ضرورت ہو تو پوری کرو، پوری کر دوں، بتاؤ کیا تمہیں ضرورت ہے سالم؟ سالم ابن عبداللہ کہتے ہیں، آہ عربی کے الفاظ پر غور کرو، سالم ابن عبداللہ کہتے ہیں انی لاستحی من اللہ ان یسأل فی بیتہ غیرہ. آئے ہشام ابن عبد الملک اللہ کے گھر میں، خانہ کعبہ میں ہوتے ہوئے اللہ کے گھر میں، انی لاستحی من اللہ، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، اللہ سے شرم آتی ہے مجھے، انا سالا فی بیتی غیرہ، کہ اس کے گھر میں اس کے ہوتے ہوئے میں کسی غیر کے سامنے اپنے دامن کو پھیلاؤں. اللہ کے گھر میں، خانہ کعبہ میں مجھے آئے ہشام شرم آتی ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کے ہوتے ہوئے میں کسی غیر کے سامنے دامن پھیلاؤں. جا، میں دامن نہیں پھیلاتا تیرے سامنے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. آج زرداری صاحب کچھ کہہ دیں کتنی چیز کی ضرورت، اتنی اتنی ڈیمانڈ کی، بھائی فوراً ہمارے ایمان بدل جائیں گے. ڈیمانڈوں کی ایک لسٹ پہنچ جائے گی ان کے پاس، اور وہ خوش ہوگا کہ ہم سے مانگا ہم نے دیا، جیسے کتے کو ہڈی ڈالی جاتی ہے ہم نے بھی ڈال دیا. یہاں ہڈیاں ڈالی جاتی تھی، لیکن نعوذ باللہ وہ لوگ ہماری طرح اس نسل سے وابستہ نہیں تھے جس کا نام ابھی میں نے لیا ہے. وہ نبی اکرم کے وہ صحابہ تھے جن کی پرورش جناب محمد رسول اللہ کی تعلیم اور صحابہ کرام کی گود میں ہوئی تھی، اس لیے وہ جانتے تھے کہ دولت کی حقیقت کیا ہے. ان کی پرورش اس ماحول میں نہیں ہوئی، دوسرے ماحول میں ہوئی تھی. ہشام ابن عبد الملک کی بڑی انسلٹ ہوئی، اس نے سوچا یہ تو میری توہین ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، یہاں نہیں مانگ رہے، اللہ کا گھر ہے، باہر میں پوچھوں گا. وہ باہر چلا گیا ہشام ابن عبد الملک، اور ایک چوراہے پر جا کر بیٹھ گیا. پتا چلا کسی راستے سے ہشام ابن عبد الملک اس راستے پہ بیٹھا، کہ اس کو معلوم تھا کہ سالم ابن عبداللہ کا گھر جو جہاں ہے وہ اسی راستے سے گزریں گے. سالم ابن عبداللہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور مسجد کے کونے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا لیتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں. انہوں نے کیا دعا مانگی ہے مجھے نہیں معلوم، دعا تو ایک بندے کا پرسنل معاملہ ہے، وہ اللہ سے جو مانگنا چاہے مانگے، وہ اللہ سے جو مانگنا چاہے مانگے. میرے بھائیو، آج فرض نمازوں کے بعد امام بھی ہاتھ اٹھائے، مقتدی بھی ہاتھ اٹھائیں، یہ عجیب سی بات لگتی ہے. امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے کاروبار میں برکت دے، اور مقتدی کہہ رہا آمین. اس میں تو امام کا فائدہ ہو رہا ہے، مقتدی کا کون سا فائدہ؟ امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہ میں کوارا ہوں مجھے دیندار لڑکی ادا فرما دے، پبلک کہہ رہی آمین. فائدہ تو امام صاحب کا ہے، اس میں مقتدی کا کون سا فائدہ میری سمجھ میں نہیں آتا. میرے بھائیوں، یہ دعا پرسنل بندے کا حق ہے، وہ اپنے رب کو پکارے جتنا پکارنا چاہے، دو رکعت پڑھ کے پکارے، ایک گھنٹہ پکارے، آدھا گھنٹہ پکارے، رو رو کے پکارے، گڑ گڑا کر پکارے. کچھ پرسنل معاملے ایسے ہوتے ہیں جو میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا، میں اپنے رب ہی کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، اسی لیے تو کہتا اللہ تعالیٰ خفیہ پوشیدہ طور پر بھی تم مجھے پکارو گے تب بھی میں سنوں گا، ظاہر کر کے پکارو گے تب بھی میں جانتا ہوں تم میری، میں تمہارے سینے کی دھک دھک سے بھی واقف ہوں. سالم ابن عبداللہ دونوں ہاتھ بلند کرتے ہیں اور اکیلے میں اپنے رب کو پکارتے ہیں کیا مانگتے نہیں معلوم. دعا مانگنے کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف چل دیئے. راستے میں ہشام ابن عبد الملک نے پھر پکڑ لیا, چوراہے پر پکڑ لیا, اور چوراہے پر پکڑنے کے بعد یہ سوال کر دیا, الان قد خرجت من بیت اللہ فصلی حاجہ, فصلی حاجتن, اب تو آپ اللہ کے گھر میں نہیں ہیں, یہ غور کیجئے گا, اب تو آپ اللہ کے گھر میں نہیں ہیں, الان قد خرجت من بیت اللہ, اب تو آپ اللہ کے گھر سے نکل چکے ہیں, فصلی حاجہ, اب آپ بتائیے آپ کی ضرورت کیا ہے. جواب دینے والے نے بھی جواب کیا دیا, سالم ابن عبداللہ نے جواب دیا, ام من حوائج الدنیا ام من حوائج الاخرہ, تم میری دنیا کی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہو یا آخرت کی, بتاؤ کیا مراد ہے تمہاری, تم بار بار کہہ رہے ہو اپنی ضرورت پوری کر, اپنی ضرورت بتاؤ کیا ہے, کون سی ضرورت, دنیا بھی یا آخرت کی. اس نے کہا کہ دنیا کی ضرورت ہی پوری کر پاؤں گا, آخرت کی نہیں. آخرت کی ضرورت کیسے پوری کر سکتا ہوں جبکہ مجھے خود نہیں معلوم کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں, میں آخرت کی ضرورت تمہاری پوری نہیں کر سکتا, دنیا کی ضرورت پوری کر سکتا ہوں. بتاؤ کتنا گھی, کتنا تیل, کتنا چاول, کتنی دال, کتنا کپڑا تمہیں چاہیے, بتاؤ. سالم ابن عبداللہ کا بھی جواب سنو, کیا یہ دنیا کی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں. کہا ہشام میں خانہ کعبہ میں گیا, طواف کیا, مسجد کے کونے میں بیٹھ کے میں نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے, سن جانتا ہے کہ میں نے اپنے رب سے کیا مانگا ہے, رب کے گھر میں بھی بیٹھ کر, رب کے گھر میں رب کے ہوتے ہوئے بھی میں نے کیا مانگا, تو مجھ سے کہتا دنیا بتا کتنی چاہیے, ما سالت الدنیا من یملکھا فکیف اسالھا من لا یملکھا, ارے دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی خانہ کعبہ میں جو دنیا کا مالک ہے, دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے, فکیف اسالھا من لا یملکھا, تو میں اس سے دنیا کیا مانگوں جو دنیا کا کچھ بھی مالک نہیں, آج مرا کل دوسرے کے ہاتھ میں. یہ تھا دنیا سے بے رغبتی, یہ نہیں تھا کہ میرے پاس کھانے کو نہیں تو میں مر جاؤں گا, ان کے پاس تھا تو توکل تھا, بھروسہ تھا اللہ کی ذات پر. یہ تھوڑا سا میں نے درس حدیث آپ کے سامنے شکل میں دے دیا, آپ بھی آئے, میں نے آپ کا بھی خیال رکھا, اگر صرف طالبہ ہوتی تو میں درس حدیث ہی دیتا اور ان سے کچھ باتیں کرتا, یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں میرے بھائیوں, اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے. دعا جن کا حق ہے اور جن کے بارے میں اعلان لکھا ہوا ہے دعا وہ کرائیں گے, آپ لوگ بغیر دعا کے یہاں سے نہ اٹھیں. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے عزیز طالبات کو ایک اچھا رہبر بنا اور ایک اچھا گائیڈ بنا اور ہماری مسلمان عورتوں کے لیے ایک اچھا نمونہ بنا اور ان کے اس معاملے کو قبول فرما لے. وما علینا الا البلاغ المبین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
تحمل کے ساتھ تشریف رکھیں, بالکل بدنظمی پیدا نہیں ہونی چاہیے, تحمل کے ساتھ تشریف رکھیں. شیخ صاحب آ رہے ہیں, آپ تشریف رکھیں. اللہ کو جزائے خیر دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اللہ رب العالمین آپ کا بیٹھنا, شیخ صاحب کا کہنا, ان کا جو ہے درس دینا, اللہ رب العالمین کے دین دنیا میں اللہ رب العالمین دین دونی راشدنی ترقی عطا فرمائے, اللہ ہم کو اپنی رحمت سے اللہ رب العالمین ان کا دین کا کام دے دے, اللہ رب العالمین کی خدمات کو, اللہ رب العالمین ان کی آنے کو, ان کے جانے کو, ان کی اللہ رب العالمین کوششوں کو اللہ رب العالمین قبول فرما دے.
ایک مرتبہ سورت فاتحہ پڑھ لو, درود شریف پڑھ لو اور پھر مختصر دعا کر کے فارغ ہو جائیں اس پروگرام سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ کریم, سپارہ نمبر 24 سورۃ مومن میں جو ایسے ایمان والے لوگ اللہ اللہ کے گھر میں جمع بیٹھے ہیں، ان کو فرشتے دعائیں دیتے ہیں، ان فرشتوں کی دعائیں ان کو بھی نصیب فرما، ہم سب کو نصیب فرما، ان کی حاضری قبول فرما اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، اے اللہ اللہم مردنا ورد عنا، ہم تمام سے راضی ہو جا۔ ہمارے خطیب صاحب مہمان خصوصی، ان کا آنا اور ان کا قدم بقدم جانا اللہ پاک قبول فرما، اور دین کی یہ تعلیم اور تبلیغ اور اس مرکز کو آباد رکھ، سرسبز و شاداب رکھ۔ ان مسجد کی انتظامیہ اور مدرسے کی انتظامیہ، خواتین مرد جو بھی ہیں، اللہ پاک ان کا دن دگنا رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہماری سب کی آخرت اچھی کرے، دنیا بھی اچھی رکھے۔ دعا پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار۔ اے اللہ پاک ان سب کا بیٹھنا اور دعائیں مانگنا قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطاب فرما رہے ہیں فضیلت شیخ جناب قاری جریس احمد انصاری صاحب، انڈیا والے، بامقام مدرسہ ابی عبیدہ بن جرہ، نیو کراچی۔ موضوع ہے درس بخاری، مورخہ 11 دسمبر 2010۔ یاد رکھیے، اسلامی کیسٹوں کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر، منظور کالونی، گجر چوک، کراچی۔